السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الف الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن دلہ فہو البعید الترید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّئِينِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فان ابي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاء وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمت للارامل. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی. مولا صلی وسلم دائمًا سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام کے یہ مقدس ایام اپنی برکتوں کے ساتھ اپنی سعادتوں کے ساتھ اور اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے بیداری کی ایمان و ایقان کی تجدید کی کہ جو انوار کا نزول ہے. والحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی بیداری کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اہل بیت اور اسلام و قرآن کے ساتھ اپنی فکری اور اپنی حبی اور اپنی جذباتی اور والہانہ عہد کی تجدید کے لیے اور وابستگی کے لیے اپنے رشتے کو اللہ جل جلالہ و امن والہ سے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے. یہ مبارک مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جو ایثار و قربانی اور اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کے لیے اس فکر تک بندے کو لے جاتا ہے کہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی تمام تر جاہ و حشمت، اپنی تمام تر جاہ و مقام، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے قربان کر دینا. محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ اپنے نام کے ساتھ خود اہل ایمان کو یہ پیغام عطا فرماتا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اکابر کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہر وہ مہینہ جو اسلام کی تاریخ کی تجدید کرتا ہے اور ہمارے رشتوں کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، آخرت پر جو ہمارا یقین ہے، دنیوی ہوس اور لالچ کے جو کالے بادل اس پر منڈلانے لگتے ہیں اور ہوس کی گرد جو ایمان اور رشتہ مصطفیٰ پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر وہ مقدس مہینے جو ایک تاریخ رکھتے ہیں وفاداروں کی، جو ایک تاریخ رکھتے ہیں سرفروشان اسلام کی، تو اس تاریخی مہینوں اور ایام کے ساتھ اس کو واسطہ بناتے ہوئے اس کی وساطت سے ان تمام نفسانی اور شہوانی گرد و غبار کو اپنے سینے سے صاف کر کے اس مہینے کو، اس سعادت کو، اس لمحے کو بنیاد بنا کر اپنے رشتے کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کرنا، تازہ کرنا، یہ ہمیشہ سے اکابر اہل سنت کا طریقہ رہا ہے. اور اسی کی تجدید کی فکر پر الحمدللہ بزم علم و دانش کی جانب سے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو ایک سلسلہ تسلسل سے جاری ہے، اسی میں یہ سعادت الحمدللہ تین روزہ درس محرم الحرام اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے افکار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی حرمت اور ہمارا جو حق ان کی حرمت کے تحفظ کا ہے، اس عہد کی تجدید کے لیے، اس کی تازگی کے لیے، اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اپنے زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے صحابہ کرام اور بالخصوص حضرات اہل بیت عظام اور اس میں سب سے اعلیٰ اس تاریخ کے مطابق سبط رسول، ریحانت الرسول، حضور سیدنا امام علی مقام، سید الشہداء، سیدنا مرشدنا کاشف القربات، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا اور آپ کے رفقاء کی شہادت کی معاونت ہے. موجودہ دور حالات میں ہم نے جس موضوع کا آج انتخاب کیا ہے، اس پر تو الحمدللہ ہر نشست کے اندر، ہر محفل کے اندر اہل محبت نعتیہ شکل کے اندر قرآن آیات کی تلاوت کی صورت میں ہر سانس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت اور تعلق کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے ہر مسلمان، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اس کا وظیفہ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہی مومن کی روح ہے اصل، یہی زندگی ہے، یہی ایمان کی اساس اور بنیاد ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. یہی ایمان کی بنیاد ہے اور اس بات کا اقرار، اس حقیقت کا اقرار اور دل سے اس سچے پیغام کو دل میں رکھنا آقا کی شان کے حوالے سے، یہ عبادتوں کی روح اور ایمان کی روح اور جان ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. چہروں پر فرسودگی ہے تو پیچھے چلے جائیں، اگر میری اردو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو تازہ ہو کر آ جائیں، ورنہ میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو اپنی توجہ میری طرف رکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی تنظیمی یا کوئی تحریکی جلسہ نہیں جو آپ سے پھر اپنے عزائم کو مکمل کرائے، نہیں، بلکہ یہ سناتن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اور آپ کو تر و تازہ رکھنے کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے آپ تشریف لائے. جس طرح بدن کے اندر روح کا ہونا
یہ بدن کی زندگی ہے، اسی طرح اقرار کلمہ اور کلمے کے تمام تقاضوں کو زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت اور جملہ عبادات کو ان کے وقتوں میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اللہ کی توحید، نبی کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اقرار ایمان، جس طرح بدن میں روح نہ ہو تو جسم قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک گڑے میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور جسم کو مردہ کہا جاتا ہے جب اسے روح صلاحیت کر جاتی ہے، یعنی اڑ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، جو صلاحیت تھی اب نہیں رہی، تو بدن سے روح کا نکل جانا، زائل ہو جانا، بدن کو مردہ کہا جاتا ہے. اس طرح زبان سے کلمہ پڑھنا اور عبادات کو بجا لانا، اگر اس کا تعلق حضور کی حرمت پر تحفظ اور آپ کے مقام کا تحفظ نہ ہو تو وہ عبادتیں مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنا کام نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ، نب ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں پہ بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جب ارادہ، جذبات، یقین، شوق اس درجے پر پہنچتا ہے، اس وقت وہ بندہ اپنی زبان پر ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. جب تک ذات مصطفیٰ کے ساتھ یہ والہانہ تعلق نہ ہو کہ دنیا پیچھے رہ جائے، اولاد پیچھے رہ جائے، ماں باپ کے رشتے پیچھے رہ جائے، بیوی اور شوہر کے رشتے پیچھے رہ جائے، صرف رشتہ رسول کی حرمت، عزت، قدر اور اس کے تقاضے یاد رہے. جب مومن کے جذبات اس درجے پر ہو جاتے ہیں کہ سب فنا ہوتے ہیں اور ذات مصطفیٰ ہی کی محبت اور ان کے مقام کا تحفظ، ان کا احترام اور سب کچھ ان پر نچھاور کرنے کا جذبہ جب اس سطح پر پہنچتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اس کے دل پر عرش سے عرفان آ رہا ہے اور اس کے کلمے کو خدا نے قبول کر لیا. یہ سطح اگر اپنے نیچے درجے پر آتی ہے تو یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. اب میری اردو سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی شوق و محبت، حضور کے ساتھ اپنے آپ کو نثار کر دینا آقا پر، سارے رشتے پیچھے رہ جائے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی وہ بھول جائے، اپنے آپ کو بھی بھول جائے، یاد رہے تو حضور کا مقام، یاد رہے تو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور اپنی تمام تر بساط اور طاقت، چاہے وہ بازو کی طاقت ہو، چاہے وہ سینے کے اندر پوشیدہ علم ہو، چاہے اس کے جیب میں رکھا ہوا مال ہو، اس تمام کا مطمع نظر، مرکز صرف حضور کی ذات کو سپورٹ دینا اور آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کے حقوق کی حفاظت کرنا. مومن جب اس جذبات پر پہنچتا ہے تو اس کے سجدے جب قبول ہوتے ہیں تو یہ مزاج اس کو عطا ہو جاتا ہے. یہ وہ فکری فلسفہ ہے، یہ وہ عملی مشق ہے کہ جس کو جو لوگ پا کر ان عرفان و معرفت کی راہ کو عبور کرتے ہیں تو وہ اسی شوق کی روشنی میں کرتے ہیں کہ حضور کے علاوہ اس کے سامنے کوئی نہیں ہوتا. کہ حسن یوسف میں کٹی جس مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگوشت زنا. اب دیکھیں عشق کیسا ہونا چاہیے. میرا امام کہتا ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر، دیکھ کر نہیں، دیکھ کر نہیں. فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. شوق جب اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ مومن کامل ہو جاتا ہے، وہ مومن کامل ہو جاتا ہے. اور یہ مزاج اللہ کی جانب سے بحیثیت امت کے رسول اللہ کے ساتھ رشتے میں، یہ نماز سے بڑا فرض اللہ نے ہم پر رکھا ہے، حضور سے وفاداری. زبان کھلے تو ثنائے مصطفیٰ، آنکھیں ان سے چوری نہ کھائے، قلم ان سے بغاوت نہ کرے، اللہ اکبر، بازو کی طاقت ان سے خیانت نہ کرے، مال ان کے خلاف نہ جائے، دوستی یاری سنگت ان کے دشمنوں سے وفاداری نہ دکھائے. سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک، ظاہری کھال سے لے کر دل تک، جسم کی چمڑی سے لے کر اندر سے اٹھنے والے احساس تک، سب کو خدا مصطفیٰ کے لیے چاہتا ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. جو کرسیوں پر بیٹھے ذرا وہ بھی بولیے سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ اس کی حرارت اور گرمی آپ کے سینوں میں آ رہی ہے، سبحان اللہ. توجہ کریں، اس وقت پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائی بہن ہمارے ساتھ شریک ہیں. اور عالم کفر جو اس وقت خاکوں کی شکل میں یا قائدیانیت کی فرید اور خبیز جن کی شکل میں ان کے اندر ایندھن دے کر جو مسلمانوں کے خلاف دراصل ذات مصطفیٰ کریم کو بنیاد بنا کر جو مسلمانوں کے قلب پر اذیت دے رہا ہے، تو ہم گوروں کو کہنا چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، سن لو، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، ان کی زندگیاں نیشنلٹیاں نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں کا ایندھن اور خوراک ویزے نہیں ہوتے، ڈالر پاؤنڈ اور پیسے نہیں ہوتے، ان کی زندگیاں عشق مصطفیٰ وفاداری رسول ہوتے ہیں، یہ کٹ کر بھی بدر میں دو ٹکڑے پڑے ہوں تو خدا ان کی لاشوں کو بھی زندہ قرار دیتا ہے، اور ذات مصطفیٰ سے جو غداری کر جائے وہ دو ٹانگ پر زندہ رہ کر بھی گلیوں میں گزرے تو خدا انہیں کہتا انک لا تسمع الموتا، حبیب یہ چل تو رہے ہیں لیکن یہ مردہ ہیں، اور جو وفاداری رسول میں دنیا سے گئے ان کے کٹے ہوئے بدن کے بارے میں خدا کہتا بل احیا، یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، ہاں عشق مصطفیٰ لگ گیا تو تمہیں پتا چل جائے گا یہ کیسے زندہ ہے، ان کی زندگی کے لیے تمہیں وہ احساس پیدا کرنا پڑے گا، اس حقیقت کی طرف جانا پڑے گا، لہذا امام علی مقام میں کربلا کے میدان میں ناموس رسالت کے لیے جان دی، حرمت رسول اور اس کے تحفظ کے لیے جان دی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس عنوان سے جو ہم گفتگو کو شروع کر رہے ہیں کہ حرمت رسول اور اس کے تقاضے، مسلمانوں یہ نماز سے بڑا درس ہے، بڑی توجہ کے ساتھ ایک ایک بات سنیے گا، میں مختصر ہی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس درس نظام مصطفیٰ کا، تو اسی کے دوران رہتے ہوئے میں یہ چند بنیادی باتیں آپ سے کروں گا، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بڑے بھائیوں سے اور بچوں سے کہوں گا کہ ایک ایک لفظ کو اس طرح سنیے اور میں اس طرح بولنے کی کوشش کروں گا جس طرح بندہ نماز میں تلاوت کرتا ہے، یہ اس قدر ضروری سبق ہے ہمارے ایمان کے لیے، ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، موت کے دہانے کے ہم قریب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ موضوع اتنی اہمیت رکھتا ہے، جو اس کو پا گیا اور اس وفاداری کی گرمی کو دل میں رکھ کر گیا تو پھر اس کو دیکھا نہیں جاتا کہ یہ عالم تھا کہ غیر عالم تھا، یہ ساہوکار متقی تھا یا گناہگار تھا، ذات مصطفیٰ کی وفاداری ہی کے صدقے اللہ رب العالمین اسے شہداء کے ساتھ شمار فرماتا ہے، صدیقین کے ساتھ شمار فرماتا ہے، صالحین کے ساتھ شمار فرماتا ہے، میرے دوست بزرگوں اس وقت ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے مقام مصطفیٰ کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے، کربلا کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے، کربلا کے واقعات جو اب ہم ہر سال یا ہر سانس بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں ایسی کربلا لگے تو ہم حسینیت کا نقشہ اختیار کر کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اس وقت فرنگی یزید ہے، قادیانی یزید ہے، اور ختم نبوت کی بات کرنے والا حسینی ہے، آج جس تاریخ کے تناظر سے ہم گزر رہے ہیں اب یزید مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اس کے سامنے حق کی آواز کو اٹھا کر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج فخر ختم نبوت کی بات کرنے والا حسینی لشکر کا سپاہی ہے، کربلا پھر قائم ہو گئی ہے، اب حسین پکار رہے ہیں کربلا سے کہ میرے فضائل تھے اس لیے کہ تم میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اور آج لشکر حسین میں وہ جائے گا جو خاکوں کی بھی مذمت کرے گا اور مرزائیوں پر بھی لعنت کرے گا، یہ جس طرح کی دل آزاری یزید کر رہا تھا شریعت کو مسخ کرنے کے لیے، تعلیم کو مسخ کرنے کے لیے، یزید دراصل ایک کردار کا نام ہے، باطل کردار کا نام، اور حسینیت ہمیشہ حق کا کردار اور حق کی پہچان ہے، حسینیت کسی بندے کا نام نہیں، حسینیت دین کا نام ہے، حسین دین کا نام ہے، حسین قرآن ہی کا ایک نام ہے، حسین اسلام ہی کا ایک نام ہے، توجہ ہے آپ کی، حسین سچ ہی کا نام ہے، یزید ابلیس ہے، ابلیس کا نام ہی یزید ہے، یزیدیت ایک کردار ہے منفی، حسینیت ایک کردار ہے نوروں والے کا، اور یہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور کربلا کا واقعہ ہوا اس لیے کہ حسین ابن علی حسین تو تھے, حسینیت پر خود قربان ہو گئے تاکہ قیامت تک آنے والوں کو بتائے کہ حق کیا ہوتا ہے, اس کی قدر کیا ہوتی ہے. بچے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس قدر کے مقابلے میں, ماں باپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس قدر کے مقابلے میں, اپنی جان تک بہت پیچھے رہ جاتی ہے اس عظمت کے سامنے, اس لیے کہ جو عشق مصطفیٰ اور اسلام کی بقا ہے اس کے سامنے کسی کی حیثیت باقی نہیں رہی. اور قرآن اس کو بیان کرتا. لہذا کل بھی چلیں گے اہل بیت کی شان میں چلیں گے, لیکن آج جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ شان عظمت, عظمت رسول, حرمت رسول اور اس کا تحفظ, حرمت رسول کا اقرار ہم نے کرنا ہے اور اپنے عمل سے تحفظ کرنا ہے. یہ بڑی بڑی جوانیاں تمہیں کیوں دی گئی, یہ مدرسے یونیورسٹیوں کی تعلیم جو آپ نے پڑھی اس کا مقصد کیا تھا, یہ جو غذا کھا کر اپنے بدن کو آپ نے تبانہ کیا اس کا مقصد کیا تھا, اللہ نے جو انعامات کی بھرمار آپ پر کر دی اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد تھا جس حرمت رسول عزت رسول کا آپ نے اقرار کیا ہے, اب ان تمام صلاحیتوں کے ذریعے اس کا تحفظ کریں. آپ کی آنکھیں اس کا تحفظ کریں, آپ کے کان مقام مصطفیٰ کا تحفظ کریں, آپ کی زبانیں عزت مصطفیٰ کا تحفظ کریں, آپ کے بازو کی طاقت عزت مصطفیٰ کا تحفظ کریں, آپ کے اٹھنے والی ہر جذبات عزت مصطفیٰ کا نعرہ لگائے اور آپ کی ہر سانس اس پر گواہی دے اور اس کا اقرار کرے. یہی ایمان ہے, یہی اصل ہے, یہی نماز کا درس ہے, یہی پگڑیوں کا مقصد ہے, یہی کلموں کا مقصد ہے, یہی داڑیوں کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد نہیں رہا تو پھر نمازیں بھی نہیں مقبول ہوئی, روزہ بھی مقبول نہیں ہوا, کلمہ بھی مقبول نہیں ہوا. اور جس کو یہ چیز مل گئی سمجھ جاؤ کہ یقیناً قرآن و حدیث یہ بتاتی ہے کہ دراصل اس کا دین اور کلمہ خدا نے پسند کر لیا ہے, اس لیے تمام سعادتیں اسے عطا ہوئی. اب میرے دوست آگے چلتے, تو لہذا حسین, حسینیت اس دور میں پہچانی جا رہی ہے تحفظ ناموس رسالت سے. حضور کی عزت کے محافظ ہونے پر اب بہت بیدار ہو جاؤ سنیو مسلمانوں, اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہر ایشو کو دیکھو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس ایشو کو دیکھو اور اپنے اندر بیداری پیدا کرو اور اختلاف و انتشار سے بچو. میں نے عثمان غنی کے یوم میں بھی کہا, جس تنظیم پھر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں, اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں, بات چل گئی ہے. نوجوان چہرے آپ کے چہروں پر آپ کے ماں باپ کی تربیت بتا رہی ہے, آپ کے چہروں سے آپ کے مرشدوں کا فیضان پتا چل رہا ہے, آپ کے چہروں کا غم اور بیداری اور جذبات بتا رہے ہیں کہ خدا جسے قبول کرتا ہے اسی کو ایسے جذبات عطا فرماتا ہے. اب شیطان یہ جذبات باقی رہنے نہیں دے گا, یہ منتشر کرے گا, انتشار پر لائے گا. لیکن آپ جس حلقے کے ساتھ وابستہ رہیں, لونڈے اور چھوکرے مت بنیے گا, مصطفیٰ کے دین کے سپاہی بنیے گا. یہ آزمائشیں کھڑی ہوتی ہیں کہ تنظیمیں بن جاتی ہیں پھر وہ اختلاف کا باعث ہو جاتی ہیں, لیکن ہم نے چھچورا نہیں بننا, ہم نے لونڈے اور ببال نہیں بننا. ہماری نظر دشمن مصطفیٰ پر ہوگی, اپنے دوستوں کے گریبان پر نہیں ہوگی. کبھی یہ فخر نہیں کرنا کہ میں نے بہت زیادہ ناموس رسالت کو سمجھ لیا, میں نے میسیجز کے ذریعے تحریک چلا کر ختم نبوت کی بڑی خدمت کر لی ہے, تو اب میں دوسرے کے کپڑے اتار دوں. وہ بندہ بھی شیطان اور یہ فکر بھی شیطانی ہے. بندہ تو وہ ہے جو یہ بات کرے جو غالب کہہ گیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہو. جب یہ خیال آیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو دراصل یہی قبولیت تھی. تو لہذا اپنے حلقے کے لوگ اور جو حضور کے وفادار ہیں حضور کی امت کے لیے, ماتھوں کو چڑھا کر نہیں چہروں کو نرم کر کے دیکھیں. اور اگر ماتھے چڑھ رہے ہیں آپ کے تو پھر یہ غور کرنا کن شیطانوں کے پاس بیٹھ رہے ہو. بات تم پھول کی کر رہے ہو, رہے کیکر کے پاس ہو, کیکر کے درختوں میں پھول کی خوشبو نہیں آئے گی. اگر پھول کی شگفتگی چاہیے تو پھر آپ کو عبیر کے پاس آنا پڑے گا, تسنیم کے پاس آنا پڑے گا, سنبل کے پاس آنا پڑے گا, گلاب کی وادی میں آنا پڑے گا کہ جہاں پر یہ مزاج ملتا ہے. کیکر کے پاس بیٹھ کر گلاب کی شگفتگی, اس پتی کی نرمی نہیں مل سکتی. تو لہذا اس حلقے کی طرف آنا پڑے گا آپ کو کہ جو آپ کو بتائے کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے. جو دولت جہاں قربان کرنی درمیان میں نہ لٹ جائے, اس بات کو میں پھر کہہ رہا ہوں, جب بھی موقع چلے تو آیا تھا دھرنے میں, تو فلایا تھا دھرنے میں. میں نے کہا تم کہاں تھے, بستر توڑ رہے تھے. شرم نہیں آتی, لانتی آدمی دوسرے مسلمانوں پر تانا کرتا ہے. تو ختم نبوت کا کام نہیں, تو پکا ابلیس ہے جو امت میں انتشار جال رہا ہے. اگر وہ عہدے دار بھی ہو تو اس کو مسترد کرنا, اس کو عبرت کا نشان بنانا. توجہ ہے,
اس لیے کہ جو جس کے ساتھ ہے وہ ختم نبوت کا محافظ ہے. توجہ ہے, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اس کے سامنے بات واضح کی جائے. وہ اس پیر کے ساتھ ہے تب بھی ہمارا ہے, وہ اس پیر کے ساتھ ہم تب بھی ہمارا, وہ اس لیڈر کے ساتھ ہے تب بھی ہمارا, وہ اس لیڈر کے ساتھ ہے تب بھی ہمارا, کیونکہ بات سب کی ایک ہی ہے کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر. تو اس میں تعصب گری کر گئے تو شیطان آپ کو کیپچر کر گیا. اس لیے اب تک میں نے کسی تنظیم کا ساتھ ہی نہیں دیا, ورنہ یہ بات کر کے اپنا عقیدہ واضح کر رہا ہوں کہ ساری تنظیم کے لوگ آئیں اور بات سنیں. میں اگر کسی جگہ پر ایک کسی پہیے کا نٹ بولڈ بھی بن گیا تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی, مغفرت کی بات ہوگی. لیکن تنظیم میں آنا اس لیے کہ ڈسکور ڈی گریڈ کرنا, تو پھر میں تنظیموں سے پناہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ قافلہ تو اس طرح تھا کہ مجتمع کر کے ہم قادیانیت کے مقابلے کی طرف چلے, لیکن میں پھر یہ بات الجھاؤ انتشار کے لیے نہیں کر رہا, صرف بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب آپ جس تنظیم میں رہی ہے لیکن براڈ مائنڈیڈ ہو کر اپنے ذہن کو وسیع کر کے اپنے دشمن پر نظر رکھیے اور دوستوں سے محبت کیجیے, اپنے دوستوں سے. اور ایک دفعہ تاجدار ختم نبوت, غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. اب آئیے میرے دوستو, یہ پہلا درس تھا تو میں نے کچھ تمہید آپ کے سامنے بیان کی اس کی بیداری کے لیے. اب میں سارا ٹائم اس میں نہیں پیش کر سکتا. اب آئیے موضوع کی طرف جو آج ہمارا بن رہا ہے, حرمت رسول, عزت رسول, شان رسول اور اس کا تحفظ. میری ہر بیٹی اس کا تحفظ کرے گی, میری ہر ماں اس کا تحفظ کرے گی, میری ہر بہن اس کا تحفظ کرے گی, میرا ہر بچہ اس کا تحفظ کرے گا, میرا ہر بھائی اس کا تحفظ کرے گا, میرا ہر بزرگ اس کا تحفظ کرے گا, کیونکہ دہن میں زبان تمہارے لیے. یہ زبان جو ہمارے 32 دانتوں کے اندر ہے یہ حضور کے لیے ہے, یہ بدن میں جو جان ہے حضور کے لیے ہے. تو مل کر کہیے امام احمد رضا کا سکھایا وہ سبق جو صحابہ اور کربلا والوں کا دیا وہ سبق ہے. اس شعر کو سامنے رکھیے اور حضرت علی اصغر کی شہادت کو دیکھیے, اس بات کو سامنے رکھیے اور حضرت علی اکبر 18 سال کے نوجوان کی شہادت کو دیکھیے, اس بات کو سامنے رکھیے حضرت عباس کی وفاداری کو دیکھیے, اس بات کو سامنے رکھیے اور حسین ابن علی کا 6 ماہ کے بچے تک کو گود میں اٹھانا جن کے حلق کے اندر تیر یزیدیوں نے مارا لیکن آپ کا پاؤں متزلزل نہیں ہوا. پدری محبت, باپ والی محبت غالب نہیں آئی. ہمارا بچہ 5 منٹ بھی اگر اسکول سے آنے لیٹ ہو جاتا ہے, جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے, حسین ابن علی کی گود میں سیدنا علی اصغر کا لاشا ہے جن کے حلق میں تیر مارا گیا, اللہ اکبر. لیکن پدری محبت غالب نہیں آ رہی, باپ ہونے والی محبت غالب نہیں آ رہی. اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں, روتے نہیں, اٹھا کر کہتے فست رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ فرما اس لیے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ وہ سبق ہے جو اشعار میں بیان کیا گیا اور اس کا تاریخی حقائق اور اس کا تحقیقی پہلو کربلا ہے, بدر ہے, احد ہے. تو اس پر میرے دوست بزرگوں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک دن بھی اگر ہم نے سنجیدہ رویہ رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر ہم سنجیدہ رہے, اور 3 دن اگر ہم کربلا والوں کو یاد رکھ کر سنجیدہ رہے تو زندگی کے آخری ہچکی تک انشاءاللہ اللہ رب العالمین ناموں سے رسالت کے تحفظ کا تمغہ ہمارے گلوں کے اندر ڈالے گا. کیونکہ یہ ساری فکر کی دنیا ہے, شیطان اندر سے انوالو کرتا ہے لالچ پر. آپ اندر سے اس کو جواب دیجئے فکر حسینیت کے ذریعے. یہ فکر کی جنگ ہے. یہ تقریر تو ہم کر رہے ہیں لیکن اگر یہ ظاہری رہی تو سب بیکار. اگر اس کا کنیکشن دل کے ساتھ نہ رہا, جذبات کے ساتھ نہ رہا. میں یہ کہہ کر گیا اور رات کو سونے سے پہلے مجھے اگر یہ سبق یاد نہ رہا, میرے سامنے اگر یہ معاملات نہ ہوئے آئے اور یہ سبق یاد نہ رہا, تو یہ ساری تقریریں بیکار تھی. کیونکہ بولنا کمال نہیں, بولنا اندر کو بیدار کرنا ہے. بولنا بولنا ابتدا ہے, اندر کا قبول کر لینا انتہا. اندر کے جذبات اٹھانا, انٹینشن, نیت کو بیدار کرنا, اپنے جذبات اٹھانا, اندر کے انسان کو بیدار کرنا. اور اندر کا انسان بیدار کب ہوتا ہے؟ جب زبان بولتی ہے. اور جب زبان بولے اس حقائق کو سچ جان کر اس کو ایڈاپٹ کرنا, لے لینا, تو اندر اور باہر جب ایک ہو جاتا ہے تو اقرار باللسان وہ تصدیق بالقلب. صرف زبان سے کہنے والا مومن نہیں, اور نہ صرف دل سے ماننے والا مومن. زبان سے کہے گا, دل سے مانے گا. جب یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی تو بندہ مومن ہو جاتا ہے. اس لیے دروس رکھے جاتے ہیں تاکہ زبان اقرار کرے. اور ہم میں مجھے اس وقت یہ احساس نہیں ہو رہا, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس بات سے غافل کروں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں،
میں اس بات سے غافل کروں کہ میرے سامنے کون بیٹھے. آپ بھی اسی کیفیت پر آئیے، ہمارے سامنے گنبد خضرا کی مرکزیت ہو اور کربلا کے شہدا 72 شہدا کی قربانیاں ہو کہ انہیں کیا ضرورت تھی یہ سارے کام کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، معاملات کرنے کی. میرے دوست عمر کا ایک بہت بڑا عرصہ میں اور آپ گزار چکے ہیں، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. اب بھی حسین ابن علی کربلا سے آواز دے رہے ہیں، یزید اب بھی، کیونکہ شیطان تمہیں اب بھی گمراہ کر رہا ہے، دیکھو میری شہادت کو دیکھو، میں نے اپنے بچوں تک تو قربان کیا، اصل کامیابی یہی تھی، ورنہ مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، میں نے سمجھداری کا فیصلہ کیا. یہ صرف ظاہری چیز ہے، ایک دفعہ قربان ہو جاؤ پھر کامیابی ہی کامیابی.
کامیابی کا اور غور کرو، مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جو اہانت کرنے والے ہیں، جو بے ادبی کرنے والے ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بکواس کرنے والے ہیں، وہ کتنے جڑ کر بیٹھے ہیں. ان کے عزائم میں، ان کے جذبات میں برابر بھی فرق نہیں آتا. ہم تقریر کیا کریں، ہم تو فکر بیان کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے.
دشمن کو دیکھیے آپ کہ اس کے عزائم میں لچک نہیں آتی، اس کے دوستوں میں کمی نہیں آتی، ان کے ارادے اتنے پختہ ہیں کہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے.
تو میرے دوست و بزرگو، لشکر حسین بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ کھڑکیاں دروازے بند نہ کرو، بلکہ بے ساختہ ہو کر نکل کر آ کر حسین ابن علی کے لشکر میں آ جاؤ،
شامل ہو جاؤ. کیونکہ جس نے کھڑکیاں دروازے بند کر دی وہ بند ہو گیا، اور جو ہر جیسے آ گئے وہ آ گئے اور زندہ و جاوید ہو گئے.
اصل زندگی یہی ہے کہ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیش کر دینا، زبان کو پیش کر دینا. اب میں آگے چل رہا ہوں، زبان چلے یہ رب کا مزاج ہے، یہ رب کی عطا ہے، خدا خود اپنے نبی کے ساتھ یہی کرتا ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے. لہذا اس کا مفہوم ہمارے نظریے کے اعتبار سے اور ہمارے خد و خال اور ہماری حیثیت کے اعتبار سے کہ زبان چلے تو تعریف مصطفیٰ میں، قلم چلے تو تعریف مصطفیٰ میں، محبتیں ہوں تو حضور کے لیے، غصہ بھی ہو تو حضور کے لیے. جب ہمیں حضور کے دشمنوں پر غصہ حضور کی حرمت کی وجہ سے آئے اور حضور کے عاشق پہ پیار حضور کے لیے آئے، تو فقط استکمل الایمان، ایمان مکمل ہو گیا. اب اس بات کو لے کر کربلا کے سفر کی طرف آگے آئیے. یہ عام محفلیں نہیں ہوتی، یہ ایثار کی محفل ہوتی ہے. ایثار قربانی کو کہتے ہیں. قربانی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بھولیں. جو خود کو یاد رکھتا ہے وہ خود غرض بنتا ہے، ایثار نہیں کر سکتا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی ایثار جو ہے، نثار ہو جانا، یہ خود کو بھولنے پر ہوتا ہے، خود غرض یہ نہیں کر سکتا. اور اسی کو امام احمد رضا نے دعا میں کہا کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. ولا کہتے ہیں محبت کو، اسی سے ولایت ہے. ولا کہتے ہیں محبت کو. اسی بات کو امام احمد رضا دعا کے طور پر کہہ رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ. اور سرکار مفتی اعظم ہند بھی اس بات کو کہتے ہیں، ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ 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 نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ تربیت کی ضرورت ہے، یہ باتیں بنیاد بنتی ہیں. اب آگے چلیے، ہمیں جب قرآن سنجیدگی کے طور پر سمجھا رہا ہے اور بات لا رہا ہے، میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمہید سے ہم نے اپنے اندر ہلچل پیدا کی ہے. اب ہماری، اب تک جو ہم بات کر رہے تھے، ہم سینے کی زمین کو اس طرح ادھیڑ رہے تھے جس طرح کسان بیج لگانے سے پہلے بیل کے ذریعے اس کو ادھیڑتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ادھیڑا نہ جائے تو بیج ڈلتا نہیں. جب ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ ہم مومن ہیں، مسلمان کے لیے سب کچھ حضور ہی کے لیے ہے، جس کو خالد محمود خالد صاحب یہاں پر بڑی اچھی بات کہہ گئے تھے کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی، یوں تو میں سب کا ادب کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے میرے لیے احترام کے مستحق ذات مصطفیٰ ہے، تعظیم کے مستحق ذات مصطفیٰ ہے، اس کے بعد سارے رشتے اور ناطے ہیں. اب آئیے، اب دیکھیے میرے دوست بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے، شریعت کیا بیان کر رہی ہے اس پر ذرا غور کیجیے گا. پہلے قرآن کریم کی آیت کو سنیے، سورہ انفال، سورہ انفال آیت نمبر 30. میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بزرگ، ذرا توجہ سے سنیں. اب ہم آ چکے ہیں میدان عمل کے اندر، اپنے مکمل طور پر اپنے جذبات کے ساتھ لیس ہو کر اور فدویت کا لبادہ اور یونیفارم پہن کر ہم نے حاضری دیتے ہوئے حاضر ہو گئے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آ گئے اور اس بات کا جھنڈا لے کر آئے ہیں کہ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہے نا عشق مصطفیٰ زندگی، اور یا رسول اللہ میں یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم پنجابی بعد میں ہیں، ہم پشتون بعد میں ہیں، ہم مہاجر بعد میں ہیں، ہم سندھی بعد میں ہیں، ہم میمن بعد میں ہیں، ہم فارسی بعد میں ہیں، ہم عربی بعد میں ہیں، ہم مصطفی پہلے ہیں، بہت کر کے ہم مصطفی، ہم مصطفی، دشمن کس چال کو سمجھیے، ہم زبانوں میں تقسیم نہیں ہوتے، جو اردو بول رہا ہے یہ بات کی بات ہے، جو پشتو بول رہا ہے یہ بات کی بات، جو عربی بول رہا ہے یہ بات کی بات، جو فارسی بول رہا ہے یہ بات کی بات، جو سندھی بول رہا ہے یہ بات کی بات، جو پنجابی بول رہا ہے یہ بات کی چیزیں ہیں، ہماری منزل یہ نہیں، ہماری منزل مصطفیٰ ہے، کیسے آپ جڑ کر بیٹھے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اردو بولنے والا میرے ساتھ بیٹھا ہے، یہ پنجابی بیٹھا ہے، اس طرح آپ جڑ کر بیٹھے، سگے بھائی اس طرح نہیں بیٹھتے، میری بہنیں غور کرو، سگی بہنیں اس طرح جڑ کر نہیں بیٹھتی، کیا شان ہے حضور کے ذکر کے، کس طرح بٹھا دیا ہے، بھائی یہ توجہ کیجئے میرے دوست بزرگو، قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الانفال ترتیب مصحف کے اعتبار سے توجہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی میری بہنوں کی، سورۃ الانفال قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب سے آٹھویں سورت ہے، ہجرت کی رات ہے اور کافروں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکیں گے اپنے زوم میں، انہوں نے ارادہ کر لیا، ساری تربیت انہوں نے کر لی، انہوں نے اپنے دار الندوہ کے اندر میٹنگ طلب کی، اور میٹنگ کے اندر انہوں نے اس بات کو رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس طرح شہید کریں، کس طرح ان پر حملہ کریں، ان کی میٹنگ جاری ہے، شیطان باقاعدہ معاون بن کے ان کے پاس آیا، جب ان کی محفل چل رہی تھی، سیرت کی ساری کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیے، اس واقعے کے تناظر میں اس بات کو دیکھیے گا، ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، آس بن وائل موجود ہے، اسود بن یغوث موجود ہے، ولید بن مغیرہ موجود ہے، کفر کے بڑے بڑے دماغ جن کو اس دور میں بڑا دانا سنجیدہ، اور آج بھی ایسے کفر کے دماغ موجود ہیں، بالکل کفر کے وہ دماغ، توجہ چاہتا ہوں، جو بڑی بڑی کابینائیں چلاتے تھے، پوری پوری ریاست ان کی فکر پر چلتی تھی، آج ساری ریاست کو بھول کر صرف ذات مصطفیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اجلاس انہوں نے بلایا، ان کی قوم میں میرے بچوں، میرے بڑے بھائیوں، میرے دوستوں، جو ذہین بندہ تھا، جس فن کا ذہین تھا، تعلیم میں، معاشیات میں، سیاست میں، عسکریت میں، کس بارے میں بھی اسے ملکہ تھا، یہاں تک کہ وہ پتھر نشانے پر صحیح مارتا تھا، اس تک کو انہوں نے اس میٹنگ میں بلایا، توجہ ہے، جس طرح آج کل کابینہ بن رہی اسلام کے خلاف، اس طرح حالات تبدیل ہوئے ہیں، لیکن مزاج کفر کا وہی ہے، مزاج کفر کا، اب ہمیں بھی چاہیے کہ کفر کے مزاج کے مقابلے میں ہمارا مزاج وہی ہونا چاہیے جو چار یاروں کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، توجہ کیجئے، توجہ مجھ سے ہٹائیے گا مت، غور کیجئے، میں تسلسل کے ساتھ لے جا رہا ہوں، کافروں نے میٹنگ کی، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، 12 سال کا عرصہ گزر گیا، اس مکے کے اندر کفر کے اس ایوان کے اندر زلزلہ بپا ہوا، اس کالی گھٹا ٹوپ شرک کی وادی کے اندر جو شمع حضرت ابراہیم نے روشن کی تھی، جس کا چراغ بجھنے کے قریب تھا، میرے آقا کی جد و جہد نے پھر اسے ایک مشعل بنا دیا، کافر پریشان تھے کہ کیسا ابلیسی قوت کس طرح اسلام کو برداشت کر سکتی، انہوں نے کہا دیکھیے ان تمام لوگوں کا مقابلہ یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کو معاذ اللہ ان کو نشانہ بنایا جائے، اگر یہ نہیں رہیں گے تو یہ خود ختم ہو جائیں گے، اسی بات کو اقبال نے بھی کہا تھا کہ فرنگیوں نے 1857 کی جنگ میں یہی کہا تھا، انہوں نے کہا مسلمانوں کو مارو گے یہ ایسی فصل ہے جیسے دریا کے کنارے سبزہ اگتا ہے نا، اس طرح مسلمان بیدار رہتے ہیں، ان کی بیداری کا راز ان کا کاروبار نہیں گنبد خضرا سے وابستگی ہے، ان میں گناہگار سے گناہگار ہو جسے ڈھنگ کی بات کرنا نہیں آتی، لیکن جب اس کے سامنے رسول کا نام لیا جائے، داڑھی بھلے اس کے منہ پر نہ ہو، نمازیں بھلے اس نے نہ پڑی ہو، لیکن جب بات گنبد خضرا کے مکین کی آتی ہے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، توجہ کی. اقبال نے یہی کہا تھا کہ فرنگیوں نے بیٹھ کر ایک گہرا سنجیدہ مطالعہ کیا نفسیاتی کہ مسلمانوں میں ایسی کیا حرارت ہے، ایسی کیا کیفیت ہے، ان میں ایسی کیا صلاحیت اور طاقت ہے کہ بالکل بیکار ہوتے ہیں، مرکز سے دور ہوتے ہیں، مسجدوں کی طرف منہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ پھر ان سے بڑا فولاد کوئی نہیں، ان سے بڑا عزم مصمم رکھنے والا کوہ ہمالیہ کوئی نہیں. تو کہا وہ ذات مصطفیٰ سے وابستگی ہے. یہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اسی کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے کلیات میں نقل کیا کہ کفر کیا کہتا تھا. کفر یہ کہتا تھا اور کفر نے یہ سوچا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا.
یہ کنگلا شخص جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں لیکن موت سے نہیں ڈرتا،
کیونکہ اس کی زندگی روٹی نہیں ہے، اس کی زندگی گھر کی چھت نہیں ہے، اس کی زندگی اس کے بیوی بچی اولاد نہیں، اس کی زندگی نام مصطفیٰ ہے، اس کی زندگی نام مصطفیٰ ہے. اقبال نے اسی چیز کو لے کر بیان کی اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فرنگی تخیلات اسے دو، یورپ کی وادیوں میں اس کو گماؤ، لالچ دو، ہرس دو، مال کی فراوانی دو، تاکہ جو دولت یہاں صرف ہونی ہے وہاں چلے جائے. یہ پورا نظام، آئیے ہم آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا سب کچھ دے دو، دل نہیں دینا، یہ دل حضور کی امانت ہے. یہ دل تمہارے سینے کے اندر، دل جب ہوگا جب یہ حضور کا ہوگا، جان جان جب ہوگی جب حضور کی ہوگی، جس کو میرے امام نے کہا تھا کہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے یا رسول اللہ معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور یہی بات کی کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان،
ان کی چمکائے ہوئے سوئٹزرلینڈ کی طرف ذہن جا رہا ہے، ان کی ٹھنڈی وادیوں کی طرف ذہن جا رہا ہے. تو میرا امام کہتا ہے رب سے دعا فریاد کرتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، مجھے شکار کیا جا رہا ہے. اور یہ دل کیا ہے؟ فرما دل تو جانور کا بھی ہوتا ہے، لیکن مومن کا دل کیا ہے؟ فرما دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے. یہ مزاج ایمان ہے، بولیے سبحان اللہ. میرے دوست بزرگ، کفر نے ابو جہل نے کابینہ بلا لی، اب کابینہ ترتیب دی جا رہی ہے، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے شعبائے زندگی کے ہر ماہر شخص کو بلایا گیا. میں نے یہاں تک آپ کو کہا کہ اگر کوئی پتھر اٹھا کر پتھر کو نشانے پہ مارتا، اس کی صلاحیت کو بھی ضائع نہیں کیا، اس کو بھی لایا اور اس سے بھی مشورہ کیا گیا. اور مشورہ صرف یہ تھا کہ حضور کو شہید کیسے کیا جائے. 100 پالیسیاں بنی، لیکن حضور کی وجاہت اور آپ کے خاندان کی جرت کے سامنے وہ فیل ہو گئے. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو باقاعدہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ شیطان سفید داڑھی کی شکل کے اندر ندوہ اس کابینہ اس اسمبلی میں آیا اور دروازے پر دستک دی. اس نے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے تو ابو جہل نے پوچھا من الشیخ، اے بوڑھے تو کون؟ اس نے کہا شیخ من نجد، میں نجد کا رہنے والا ایک بوڑھا ہوں. تو کہا آپ آئیے، کیا چاہتے ہیں؟ تو کہیے جو آپ جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں نا، آپ کے سارے مشورے فیل ہو گئے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم نے نبی پاک پر حملہ کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا بڈھے آدمی تجھے کیا پتا، ہم جیسے ذہین مفکر لوگ جو پوری پوری ریاست چلاتے ہیں، ایسی ایسی کابینہ، ایک عاطف میاں کی بات کر رہے ہیں آپ، پوری کابینہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے اقتصادی چلائے گا. میں نے کہا اس جیسے بڑے شیطان ذہن وہاں بیٹھے تھے چراغ مصطفی کو گل کرنے کے لیے نیاز باللہ. لیکن آپ غور کیجئے، بوڑھے نے کہا میری بات تو سن لو. خیر مختصر یہ کہ بوڑھے نے ایک مشورہ دیا اور مشورے میں اس نے یہ بات کی کہ ایک قبیلے کا بندہ نہ جائے، بلکہ ہر قبیلے سے دو دو یا ایک ایک بندہ لیے جائے، کیونکہ مکے میں کئی قبیلے تھے، اور وہ سب یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیں اور رات کے وقت حضور کو معاذ اللہ حضور پر حملہ کریں. جب حملہ کرنے کے بعد ہم اپنے العیاذ باللہ انتقام میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بندہ نومینیٹ نہیں ہوگا کہ کس نے مارا، کیوں آگن بڑا تھا، اور ہر قبیلہ اس میں موجود ہوگا. تو اگر بنو ہاشم کھڑے ہو کر آئیں اور یہ کہیں کہ تم نے کیا کیا، یا رسول اللہ کے صحابہ سامنے آئے، تو بات پھر قصاص پر نہیں رہے گی، دیت پر جائے گی. یہ مشورہ اتنا پسند آیا
ابو جہل کو معاذ اللہ کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بڈھے ابلیس,
کیونکہ شیطان تھا انسانی شکل میں آیا,
اٹھا اور اس کی پیشانی چوم لی. منصوبہ پورا بن گیا. سورہ انفال کی آیت نازل ہو رہی ہے, غور کریں. اور یہ ہمارے اس آیت سے سبق کیا ملتا, قرآن کریم ذکر کر رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. حبیب یاد کیجئے وقت جب کافروں نے سر جوڑ کر آپ کے خلاف سازش کی تھی. توجہ ہے, یہ آج بھی اس کی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. یاد کرو پاکستان کے لوگوں کہ جب کافر یورپ میں بیٹھ کر تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے, قادیانی ان کی گود میں بیٹھ کر تمہاری سازش کر رہا ہے, اب یہ کلام دیکھے کیسے بیان کر رہا ہے. اب وہ سارا معاملہ ذہن میں رکھیے کہ کافر سازش کر رہے تھے, اور سورہ انفال کی آیت نمبر 30 اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور یاد کیجئے حبیب, جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے لِيُثْبِتُكَ, تاکہ وہ آپ کو قید کریں, او يَقْتُلُوكَ, یا آپ کو شہید کریں, او يُخْرِجُوكَ, یا آپ کو مکہ سے نکال دیں. ان کے سامنے تین آپشن تھے, یا تو ان کو قید کر دو فوراً, ایک کیونکہ ریاست ان کی تھی, یا ان کو شہید کر دو, دو یا اتنا مجبور کر دو کہ یہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں. قرآن نے تینوں باتیں کی. فرما کافر جس وقت, حبیب یاد کیجئے اس وقت ہماری بات کو, اللہ نے اس انعام کو یاد کرایا, حبیب یاد کیجئے وہ بات کہ جس وقت کافروں نے یہ ارادہ کر لیا تھا آپ کے خلاف, مکر بنا لیا تھا کہ آپ کو وہ قید کریں گے معاذ اللہ, آپ کو وہ شہید کریں گے, آپ کو مکہ سے نکالیں گے, جب انہوں نے یہ مکر کر لیا تھا اللہ آگے فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ, انہوں نے وہ اپنی سازش میں لگ گئے, وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور خدا نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. خدا نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا. یعنی کافر تجھے نقصان پہنچانے کے لیے مکر کا ایک جال بن رہے ہیں, اور اللہ تیرے تحفظ کے لیے خفیہ تدبیر فرما رہا ہے. توجہ ہے, تو ناموس سے مصطفیٰ کا دفاع کرنا یہ خدا کی سنت ہے. توجہ ہے, جس خدا کو سجدہ کر رہے ہو اگر یہ مزاج نہیں آیا تو سجدہ بھی مقبول نہیں, کیونکہ خدا کیا چاہ رہا ہے. توجہ ہے آپ کے نوجوانوں, غور کرو, اللہ فرما رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, کافر اس مکر کو لیے بیٹھے ہیں کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے, لیکن محبوب وہ اپنا کام کرتے رہے نا چھپ کر, لیکن اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرمائے گا, اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے غالب ہے. اب اس کے اس آیت کے تحت ہمیں عقیدہ اور مضمون کیا ملتا ہے, ذرا توجہ کیجئے. ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ, توجہ سے سنو نوجوانوں, بزرگوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری ماؤں, سنیے توجہ کے ساتھ. آیت کو آپ نے سن لیا, یہ آیت کیوں اتری یہ بھی آپ نے سن لیا, کافروں کی سازش کیا تھی یہ بھی آپ نے سن لی. اب اس سے میرے اور آپ کے لیے درس کیا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ ساری امت کے علماء بیک زبان اس آیت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم آمینہ کے لال ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے اللہ کے محبوب اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا مقابلہ کرنا. اس آیت سے پتا کیا چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا مقابلہ کرنا اور حضور پر جان نثار کر دینا یہ سنت صحابہ اور فرمان خداوندی ہے کہ جو حضور کے خلاف سازش کرے گا اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جا. دیکھو خدا کی قدرت تیار ہوگی اس کے لیے. فرما محبوب یہ بک بک کر کے خاموش بیٹھے ہیں, ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے حبیب, آپ ہمارے محبوب ہیں, آپ ہمارے محبوب ہیں, جماعت تو سامنے آئے گی. لیکن فرمایا سنو, اللہ اپنے ذمے لے کر کہتا ہے کہ محبوب, اب آپ دیکھو کافروں کا کیا لیول ہے, ان کا کیا لیول ہے کہ جناب وہ جو گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں تو صحابہ ان کو منہ نہ لگائے, لیکن عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے, غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے. محبوب اگر تیرا دشمن یہ بات کر رہا ہے تو پھر ہم سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم یہ بات کر رہے ہیں. توجہ ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں. فرمایا انہوں نے تیرے خلاف یہ تانا بنا ہے اور مکر کیا ہے, تو رب بھی پھر خفیہ تدبیر کر رہا ہے, اور رب پھر تیرے حفاظت کے لیے, تیرے تحفظ کے لیے پھر کیا کرے گا. اس آیت سے درس ملا, یہ آیت بتا رہی ہے کافروں نے حضور کے خلاف سازش کی تھی اور رب نے مقابلے کی بات کی, تو مسلمانوں پر یہ نماز سے زیادہ واجب ہے کہ جب حضور کے خلاف سازش ہو تو وہ علمی, فکری
اور عملی مقابلے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے.
اب یہی ان کی نماز ہے, اب یہی مسلمانوں کا کلمہ ہے, یہی مسلمانوں کا دین ہے. اس سے جو بھاگا وہ مسلمان نہیں ہوگا, کیونکہ خدا یہی چاہ رہا ہے اور یہ قانون قدرت بن چکا ہے. یہ تحفظ ناموس رسالت کا سہرا ہی آیت. حقوق مصطفیٰ کی ضمانت اس آیت میں دی جا رہی ہے. اب اس پر علماء بڑی پیاری بات لکھتے, توجہ کریں اس آیت سے میرے بچوں بزرگوں دوستوں, توجہ کرنا. ایک بات یہ پتا چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کرنے والے کا مقابلہ کرنا ہے اور حضور کے دشمنوں کا علمی, اگر آپ کالج یونیورسٹیوں میں ہیں مدرسوں میں سارا علم لگا دیں سوشل میڈیا پر, جو آپ کے ذرائع ہیں جہاں سے جا کر آپ ان کے علمی داپ چھٹے کر سکتے ہیں, تو آپ کا سونا جاگنا صرف مرزائیت کا رد ہو اور خاکوں کو بوننے والے ان شیطانوں کا رد ہو. یہ یونیورسٹیاں تمہاری ڈگریاں, تمہارے ماں باپ نے جو تم نے پڑھایا, تم ماں باپ کے حق کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, رسول اللہ کے حق کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اس لیے کہ بندوں میں سب سے پہلا حق رسول اللہ کا حق ہے. پیچھے والے بھی ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. توجہ سے سنیے میرے دوستو بزرگو, یعنی یہ آیت بتا رہی ہے میرے وہ بچے اور میری وہ بیٹیاں میری بہنیں جو مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں وہ غور کریں, جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں غور کریں. اگر کوئی استاد ان کو یہ تعلیم دے رہا ہے تو یہ آیت آگے لا کر رکھیں اور اس کو کہو استاد سے بڑا حق حضور کا حق ہے. کوئی جملہ ایسا نہیں کریں گے آپ, کوئی حضور کے مقام کے لیے تشریح ایسی نہیں کریں گے آپ جو بے ادبی کے الفاظ ہوں گے, کوئی عامیانہ جملہ نہیں بولیں گے. کہتے استاد کا ادب نہیں, تو میری بیٹیاں میری بہنیں میرے بچے ان استادوں کو کہیں استاد تو بہت دور ہے, یہاں تو ماں باپ کو رسول اللہ کے قدموں پر قربان کرنے کا حکم ہے. اور ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ آپ استاد ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں. ہم تو استاد اسی کو مانتے ہیں جو ادب رسول سکھاتا ہے. تمہیں پتا نہیں ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گا. بیداری لائیں, بیداری لائیں اپنے حلقوں کے اندر. جس عہدوں پر آپ ہیں سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان اس لیے ہیں کہ آپ حضور کے عاشق, حضور کے وفادار, حضور کا کلمہ پڑھنے والے. اب آگے چلیے, قرآن کریم نے اس بات کو جو ذکر کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حضور کے خلاف سازش کرے گا اس کے خلاف عملی جد و جہد کرنا, اس کے خلاف علمی جد و جہد کرنا, اس کے خلاف زبانی جد و جہد کرنا, اس کے خلاف تقریری جد و جہد کرنا, اس کے خلاف تحریری جد و جہد کرنا, ہر انداز میں اس بدتمیز کا مقابلہ کرنا, یہ نمازوں سے بڑا فرض خدا نے مسلمانوں پر رکھا ہے. تو اللہ کے حضور تجدید کرتے ہوئے کہیے ہم حاضر ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام ہے, غلام ہے رسول کے, غلام ہے غلام یہ رسول میں. ہاتھ نیچے نہ رہے ورنہ مجلس سے کھڑا کروں گا میں آپ کو, پھر مار مل کر کہیے غلام ہے, غلام ہے غلام یہ رسول میں, جو ہونا عشق مصطفیٰ وہ زندگی پہ. میرے دوستوں بزرگوں توجہ کیجئے, حضرت حسان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پر. حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف میں موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا جس کو حضور نے پسند کیا اور انعام عطا فرمایا, اور یہ جملہ پھر سارے مسلمانوں کے لیے درس اور شان بنا. آپ نے جملے کیا کہے, فرمایا فإن أبي ووالدتي وعرضي, سبحان اللہ, فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء, کہ بے شک میرا باپ اور میری ماں, یہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں, یہ جذباتی لوگ نہیں, عرب کے پختہ مزاج لوگ ہیں. اور یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ پختہ مزاج اسی کو کہتے ہیں کہ جو حضور کے قدموں میں نچھاور ہو جائے. میری ماں اس بات کو غور کریں اور اپنے بچوں کو یہ درس دیں, میرے بزرگ میرے بڑے بھائی اپنے بچوں کو یہ درس دیں, میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بچوں کو یہ درس دوں گا. میری بہنیں یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے, میری بیٹیاں یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے, میرے دوست وعدہ کریں, ہمارے ساتھ جو کام کر رہا ہے ہم اس کو یہ درس دیں گے محبت کے ساتھ, ہمارے ساتھ جو پڑھ رہا ہے ہم اس کو یہ درس دیں گے, ہماری اولاد ہے ہم اس کو یہ درس دیں گے, یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں
بھی اگر ہیں تو اس کو بھی بٹھا کر بتائیں گے. اور کیا بتائیں گے؟ جو حضرت امام
حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ فإن أبي ووالدتي وعرضي, کہ بے شک میرے والدین, میرا باپ اور میری ماں, وعرضي اور میری عزت اور میری رفت اور میری شان اور میرا مقام, لعرض محمد منکم وقا, سب عزت مصطفیٰ پر فدا ہے. یہ حضور کے سامنے جملہ پڑا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی. غامدی صاحب کو شرم آنی چاہیے جو روزانہ بیٹھ کر وہ مرزائیت کی حمایت کرتے ہیں. میں اپنی موضوع کو ادھر نہیں لے جاؤں گا, لیکن پورا موضوع انشاءاللہ اس پر ایک تفصیل میں لاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ امت کے ناسور وہ لوگ ہیں جن کے خلاف علمی جہاد کرنا مسلمان طلباء پر فرض ہے, تقریری جہاد کرنا فرض ہے, عملی جہاد کرنا, زبانی جہاد کرنا ان پر فرض ہے. اس لیے کہ جو زبانیں مصطفیٰ کے دشمنوں کی تائید میں چلے تو ہماری زبانیں تھی اس لیے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کے خلاف چلے, کے لیے چلے, دشمنوں کے لیے چلے, اور ہماری زبان کی چاشنی تھی اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں کے لیے چلے. میرے دوست بزرگ, غور کیجیے آپ اس پر. ایک بات یہاں پر ایک اس آیت سے اور بڑی زبردست ثابت ہو رہی ہے اور ہمیں بیدار کر رہی ہے اور مزید سنجیدہ کر رہی ہے. نوجوانوں توجہ سے سنو, بالکل اپنے آپ کو بیدار رکھو. کہاں بیٹھے ہو, تمہارا نام کیا, سب بھول جاؤ, صرف گنبد خضرا تمہارے سامنے رہے, آمینہ کے لال کا نام تمہارے سامنے رہے. توجہ سے سنیے میری بات. اللہ اکبر. ایک تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ مسلمان اپنی علمی, اپنی فکری, اپنی عملی, اپنی تقریری, اپنی تحریری ساری صلاحیتیں رسول اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کریں. ایک دوسرا یہ بات پتا چلی کہ حضور کو شہید یا اذیت پہنچانے کے لیے آتے تو چند لوگ تھے لیکن پورا مکہ اس میں شریک تھا. یہاں سے علماء نے یہ اصول لکھا کہ کسی فعل میں اگر, کسی کام میں اگر متعدد افراد, مختلف لوگ شریک ہو جائیں, اگرچہ ان میں سے بعض افراد نے وہ کام کیا ہو اور دوسرے صرف رائے میں شریک تھے یا رائے میں بھی نہیں, تو جو ہو گیا اس کو ٹھیک سمجھتے تھے, تو سب ایک ہی صف میں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ لہذا میں ٹی وی اینکر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں لبرل سوسائٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اور خود کو لبرل کہتے ہیں, میں شوبیز کے لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں زندگی کے ہر شعبے والوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی جو دنگل لگایا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاج اور عزت والے شرف والے امام ختم نبوت پر جو گندا ہاتھ بڑھا رہا ہے, تم ان کے پروٹیسٹ کی تعریف کر رہے ہو, تم قادیانی غداروں کی تائید میں ٹیوٹ کر رہے ہو سب جانتے ہوئے, تو سنو, جس طرح غلام مرزا احمد قادیانی اس غلاظت اور لعنت میں تھا, ہر وہ بندہ اس میں آئے گا جو اس کا شریک رہا. قرآن کی آیت بتا رہی ہے اور یہی معنی سارے مفسرین نے لکھا, جو اس کا شریک رہا, جس نے اس کو مشورہ دیا, یہاں تک کہ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر بھی ان کو اس اقدام سے راضی ہوا تو خدا کی بارگاہ میں جو اس پر لعنت ہے وہ سب پر لعنت ہوگی, کیونکہ قرآن نے یہاں پر ان کی پوری قوم کو ذکر کیا ہے. توجہ ہے؟ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جنہوں نے مارا, قرآن یہ کہتا ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے تو چند لوگ تھے لیکن اللہ کہتا پوری قوم نے مارا, وہ اللہ کی اونٹنی تھی, پوری قوم نے مارا. علماء لکھتے ہیں کیسے پتا چلا کہ پوری قوم نے مارا؟ فرمایا اس لیے کہ پوری قوم اس میں راضی تھی. اسی لیے جب یہ ایشو کھڑا ہوا, آپ کے ہاتھ میں اگر ایک میسج, اسمارٹ موبائل نہیں, ایک میسج کر سکتے ہیں, تو کسی دوست کو بھی ایک میسج کر کے لکھیں کہ ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے, مرزائی ملت کے غدار ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے دار اسلام سے خارج ہیں, مرزائی گستاخ رسول ہیں. یہ احتجاج آپ پر ایمانی فرض بنتا ہے. خاموشی کہیں دل کی رضا بن گئی معاذ اللہ, تو جو اس بڑے غدار اور شیطان کی سزا ہے وہ ہر اس بندے کی سزا بنے گی جس نے خاموشی اس اعتبار سے اختیار کی اور وہ دل میں جائز کر گیا. قرآن سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ان تمام واقعات کے ساتھ اس اصول کو بھی بیان کر. تو جو ہے آپ کی, اب آئیے میرے دوستو بزرگو, اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کا مزاج کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی قرآن قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں، میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، یقیناً قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، لیکن حرمت رسول کی جب بات آتی ہے، عزت رسول کی جب بات آتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و حیانت کرنے والوں کی بات آتی ہے، اس وقت قرآن کی ان آیات پر غور نہیں کرتے آپ کہ جو حضور کے مقام کے تحفظ کو بیان کرتی ہے؟ ظلم یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ جس ظالم نے رسول اللہ کی توہین کی معاذ اللہ، اس کے بارے میں جملہ نہیں کہا جاتا، لیکن جو اپنا فریضہ غلامی آزاد کرنے کے لیے گھروں سے نکل کر دھرنوں یا زبانی یا پوسٹوں کے ذریعے جو اس کے قانونی اور اخلاقی احتجاج کا طریقہ ہے اس پر وہ بات کرے، تو اس کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، اور پھر خود کو اسلامی ریسرچ کا اسکالر کہا جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہے کہ جنہوں نے خاکے بنائے، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے لیے جملے نہیں کہے جاتے، اور جو حضور کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو تانا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ظالم کے کام کو برا نہیں جانا جا رہا، اور جن پر ظلم ہوا ہے ان کو صدا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ توجہ ہے، یہ حال ہمارا کر دیا ہے۔ پڑھیں دبا کر کلاس کے ساتھ، نقل نہ کریں، کتابوں کو کتابوں کے طریقے سے، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم دیں، قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ دور جدید کی تعلیم دیں، کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بچے عصری علوم کے ساتھ اس زندگی کے شعبے میں جو تمام ماہرین فنون ہیں اس کے اعلیٰ مسندوں پر ہو، بیٹھتے ان کرسی پر ہو لیکن دل درے مصطفیٰ پر جھکنے والا۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ کریں، ان کے اخلاقی تربیت پر توجہ کریں، صرف ملا ہی نہ بنائیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو عصری تعلیم دیں، اور صرف مسٹر نہ بنائیں، قرآن و سنت سے واقف کرنے کے لیے ان کو مدارس کی طرف بھی لے کر آئیں۔ توجہ ہے، یہ لازم ہے دشمن سے، کیونکہ ذمہ داری ہماری آ گئی نا اس آیت کے تحت کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے خلاف، جو حضور کے خلاف سازش کر رہے ہیں، علمی فکری تقریری مقابلہ کرنا ہے، تو جس زبان میں وہ بات کریں گے اس زبان میں بات کی جائے گی، جس فورم پر آ کر وہ بات کریں گے اس فورم پر جا کر بات کی جائے گی، جس تحریر، جس اصول، جس ضابطے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے، یا جس طریقے سے جو آج عصری تقاضے سے شرافت اور اخلاق کا معیار بنا ہوا ہے، وہ اس سطح پر آ کر بات کریں گے تو ہمارا بچہ مسلمان دوست وہ جا کر اسی فورم پر بات کرے گا۔ اگر وہ کوٹ پینٹ پہن کر بات کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ پہن کر کوٹ پینٹ پہن کر ہی بات کرے گا، اسی لباس میں بات کرے گا، کہ بات کرے گا کس کی؟ کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچ، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، بیدار ہو جائیے، یہ سب سے بڑا فرض ہے، خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، قبر کا دہانہ قریب ہے، اس پر بیدار ہو کر گئے تو یہ قبر قبر نہیں، جنتوں سے اعلیٰ جنت بنے گی، اور بندہ کرے گا کہ اتنی بڑا انعام ملا تھا تو ہر سانس ہی حضور پر قربان ہو جاتی یار۔ یہ سچوں نے کہا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ غور کیجئے اس بات پر، اس آیت کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں اور تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا، اس کو جلدی سے مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کا مزاج کیا ہے؟ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور حق ہے، اللہ قادر مطلق کہتے ہیں حق ہے، اب اللہ رب العالمین کی خود عادت کیا ہے؟ قدرت کی خود عادت کیا ہے؟ قدرت کی خود پسند کیا ہے؟ کسی کو آپ مانتے ہیں اور اس کی پسند آپ کے پاس نہیں تو وہ آپ کو منہ نہیں لگاتا، کیونکہ ماننے کے ساتھ اس کی پسند کا لحاظ ضروری ہے، کیونکہ فارمیلٹی پوری نہ کی جائے، اس طرح کی جائے کہ وہ خوش بھی ہو۔ کسی کی خدمت کرنا کمال نہیں، اس کا دل جیت لینا کمال ہے اس خدمت کے ساتھ، اور وہ مزاج سے آتا ہے۔ تو عبادات کرنا کمال نہیں، اللہ کی عادت اور اس کی مرضی اور محبت کو پانا کمال ہے، اور محبت جب ملتی ہے جب اس کی عادت اور اس کی قدرت کے مزاج کو سمجھا جائے۔ اور اس کی قدرت کا مزاج کیا ہے؟ اس کی قدرت کا مزاج، اللہ رب العالمین نے قرآن میں متعدد آیات اس موضوع پر موجود ہے واقعات کے اعتبار سے، اور قرآن ہی سے ہم درس لیں گے، مسلمان ہیں قرآن ہی سے درس لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر، ہمارے نبی پاک کی عظمت و شان اور کرامت یہ ہے کہ جب کوئی بدبخت اور لعین آپ کی ذات پر حملہ کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے اور زبان تان دراز کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ خود اس کے رد کے لیے اس کی قدرت سامنے آتی ہے. یہ مزاج ہونا چاہیے. وہ چلا میں بھی چلوں, وہ اس محاذ سے چلا میں اس محاذ سے چلوں, توجہ ہے, لیکن سامنے فوراً آ جانا یہ خدا کی عادت ہے. بولو سبحان اللہ. اس میں سوچنا نہیں جہاں حضور پر کسی نے تان کیا معاذ اللہ, کیونکہ ذات مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر عظمت رکھتی ہے, خدا سمد ہے بے نیاز, اسے کسی کی پرواہ نہیں. لیکن مرتبہ مصطفیٰ وہ مرتبہ ہے کہ کسی نے زبان دراز کی تو خدا کی ذات سب سے پہلے سامنے آئی, اور ایک نئی متعدد آیات اس کے رد میں نازل ہونا شروع ہوئی. اب آپ دیکھیے نا, جب کفار نے یہ کہا, سرکار کے شہزادے عبداللہ کا جب انتقال ہوا, کہ لگے جی ان کی تو اب نسل ہی باقی نہیں رہی, اب تر اب ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, سلسلہ کیسے چلے گا. ان کی زبان سے یہاں بکے گئے الفاظ تھے, ادھر سیرے مصطفیٰ پر ایک بے نظیر و بے مثال فساد و بلاغت کا ایک شاہکار صورت اتری. حبیب کون کہہ رہا ہے, انا اتینا کل کوثر, ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا, ہر چیز کی کثرت اور برکت عطا فرمائی, اتنی شان عطا فرمائی جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. علماء لکھتے ہیں کہ کوثر کس کو کہتے ہیں, اہل عرب کوثر کہتے ہیں کثیر کا مبالغہ, کثیر کا مبالغہ, کئی تھوڑے تھوڑے ملے تو زیادہ ہوتا ہے, اور کئی زیادہ ملے تو پھر کوثر بنتا ہے. تو قلیل کئی ہو تو کثیر, کثیر کئی ہو تو کوثر. رب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کثیر دیا, فرمایا کوثر دیا. یہ حقیقت بھی ہے اور مزاج محبت بھی آپ دیکھیں. انہوں نے کہا جی یہ تو نعمت سے محروم ہو گئے بیٹے کی. اللہ فرما رہا نعمت سے کون محروم ہوا, ہم نے تو ان کو اتنا دیا جو شمار بھی نہیں ہو سکتا. کوثر کا لفظ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ آیت اس سے پہلے کیوں نہیں اتری؟ اس لیے کہ دشمن نے جس جملے سے تانا دیا تھا, خدا نے اس سے بڑے جملے سے محبوب کی شان بیان کی. بولیے نا سبحان اللہ. اور آپ غور کیجئے کوثر کے بارے میں اہل عرب یہ لکھتے ہیں کہ کوثر اس جب بولا جاتا ہے کسی چیز کی زیادتی پر, توجہ کرو دل کے اندر ایک ایک پوائنٹ اس طرح اتارو جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں. ہاں تم کہو تو پھر کل بٹھا کے میں تم سے تقریر سنوں کہ بتاؤ تم نے تقریر کو کتنا سمجھا, کیونکہ اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے, اس میں سید غیر سید کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مصطفی ہیں, اپنی صفوں کو مضبوط کریں عشق مصطفی کے ساتھ, اپنے گھروں کے اندر یہی بیداری لے کر آئیں. اور توجہ کیجئے میرے دوستو, اللہ نے کیا فرمایا کوثر, کبھی آپ غور کریں یہ بات اللہ نے کیوں کی, اتنا تجھے دیا آخر وجہ کیا تھی؟ تانا دینے والوں نے کہا کہ حضور سے نعمت ختم ہوئی, بیٹا انتقال کر گیا. تو آپ جنگ کا مزاج دیکھیا, اس نے کہا میں تجھے دیکھ لوں گا, تو کہا میں تیرے دانت توڑ دوں گا, اس نے کہا میں تیرے دانت توڑوں گا, اس نے کہا میں تیرا منہ توڑ دوں گا. بڑھ کر جملے سامنے آتے ہیں, نہیں سمجھے آپ؟ جب دشمنی ہوتی ہے اور کسی محبوب کے لیے ہوتی ہے تو پھر اگلا ایک بات کرے تو دوسرا اس سے بڑی بات کرتا ہے. ان ماہروں سے ہٹ کر یہ حقیقت ہے, انہوں نے کہا کہ عبداللہ انتقال کر گئے تو رسول اللہ کی ایک نعمت گئی. رب نے فرمایا نعمت گئی, ہم نے کوثر دیا. کوثر اس نعمت کو کہتے ہیں جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے اہل عرب کوثر کا جملہ بولتے تھے, اہل عرب کوثر کا جملہ, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی دریا ہے یہ تو, یار یہ تو سمندر ہے. یعنی جو چیز آپ کے ضبط میں نہ آئے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو سمندر ہے, بھائی یہ تو پہاڑ جیسا ہے. یعنی جب آپ اس کو گن نہ پائے, اس کے عددی تعداد پر ایک ایک کر کے عددی تعداد پر جب آپ نہ پہنچ پائے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو سمندر ہے, یہ تو دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ تو پہاڑ کی طرح ہے, یہ تو صحرا کی طرح ہے. یہ محاورہ آپ کب بولتے ہیں؟ جب چیز حد حساب میں نہیں آتی, شمار اور گنتی میں نہیں آتی. لیکن آپ کا یہ تو محاورہ ہے, لیکن یہ قرآن نے محاورہ نہیں حقیقت بیان کیا. ہاں عرب کا محاورہ استعمال کیا اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے, کیونکہ اہل عرب, علماء نے یہ لکھا کہ اہل عرب جب کسی چیز کی تعداد کو گننے سے تھک جاتے تھے, وہ اتنا زیادہ ہوتا تو اس کو کوثر کہتے. رب نے فرمایا تم ایک نعمت کی زوال کی بات کر رہے ہو, اپنے زوم میں میں کہہ رہا ہوں ان آتینا کل کوثر, ہم نے وہ کوثر دی ہے جس کو تم خود کہتے ہو گننے سے باہر. ہم نے محبوب کو اتنی عزتیں نعمتیں شانیں دی ہیں کہ جو شمار اور عدد میں آئی نہیں سکتے. اس شان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا ترکی با ترکی جواب, ترکی با ترکی جواب,
اس نے کہا یہ گیا، آپ نے فرمایا سمندر دیا.
اب آپ دیکھیں جو دیا گیا یہ ترکی جواب بھی ہے، یہ عرب کا محاورہ بھی ہے، لیکن حقیقت بھی ہے کہ یہی دیا. اسی پر میرے امام نے کہا تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری،
تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.
کوثر کے لفظ نے تو کہہ دیا کہ آپ کی ذات کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کسی جملے میں باندھا نہیں جا سکتا اس کی تفصیل کو، کیونکہ کوثر کو نہیں باندھا جا سکتا، تو جسے کوثر مل گیا اس کی شانوں کو کون باندھ سکتا.
اب توجہ کریں میرے دوستو،
اس توجہ اس خیال کو دل سے جاننا دے کہ رب جو ہے وہ اپنے محبوب کے دفاع کے لیے کیسے سامنے آتا ہے.
بولو نا سبحان اللہ. وہ رب وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم سارے کافر ہو جاؤ تو مجھے پرواہ نہیں، اور تم سارے مومن ہو جاؤ تو مجھے پرواہ نہیں. سمجھ میں آئے بھائی؟ فرمایا ایمان لاؤ تو تمہاری مرضی، کفر کرو تمہاری مرضی. اسے کسی کے ایمان کی پرواہ نہیں اور کسی کے کفر کی پرواہ نہیں، یعنی اس پر کوئی واجب نہیں. ہاں فضل اس کا کہ ایمان والوں کے ایمان کو قبول کر لیتا ہے. لیکن فرماتا ہے بے نیازی دیکھیے، توجہ ہے، بے نیازی دیکھیے. فرمایا ساری دنیا کافر ہو جائے میرا کچھ نہیں بگڑتا.
ساری کیونکہ مرنا تو ہے نا، پھر پتا چلے گا تم. فرمایا ساری دنیا الحیاس باللہ کافر ہو جائے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، ساری دنیا مومن بڑھ جائے تو ہمارا کوئی درجہ نہیں بڑھتا، پرواہ اس کو اس کی نہیں. لیکن جو محبوب پر زبان دراز کرے تو پھر زبان کھینچنے کے لیے وہ آگے آتا ہے.
بولو نا سبحان اللہ.
یہ ہے حرمت رسول،
یہ ہے حرمت رسول اور یہ ہے اس کا تحفظ. توجہ ہے، یہ ہے عزت رسول، یہ ہے اس کا تحفظ، یہ ہے شان رسول، یہ ہے اس کا تحفظ جو اللہ کے مزاج اور عادت سے آپ چل رہا ہے. تو ہم خدا کے بندے ہیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ قربانی مقبول جب ہوگی جب اس کی عادت کو اپنایا جائے. اور اس کی عادت یہ ہے کہ محبوب کو جب تانا دے تو پھر بڑھ کر اس کا جواب دیا جائے. اس لیے کہا گیا مومنوں تمہاری علمی، تمہاری فکری، تمہاری عملی، تمہاری تقریری، تمہاری تحریری سب فرض یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی خلاف سازش کرنے والوں کے لیے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ. اب آپ اس میں غور کیے کریں میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس میں بھی مقام مصطفیٰ کی بزرگی دیکھیں. ایک بہت حسین بات ہمارے بزرگ لکھتے ہیں اور اس موضوع کو کھولتے ہیں. بات تو ایک ہی ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے تہ در تہ کھولی جا رہی ہے تاکہ یقین. جانتے سب ہے لیکن دلائل کیوں ہے؟ لیطمئن قلبی، دل کو مطمئن کرنے کے لیے، دلائل سامنے لانے کے لیے. اب آپ نے شان مصطفیٰ دیکھی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر نبی کا احترام ہے کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے خود اس کے سفیر ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا درجہ اور اس کے ساتھ غیرت کے تقاضے دوسروں سے مختلف کیے. توجہ ہے آپ کی، دوسروں سے مختلف کیے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیں، حضرت موسیٰ کے واقعات کو پڑھ کے دیکھیں، وقت مختصر ہے ورنہ آیات میں پڑھتا آپ کے سامنے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، جب ان کی قوم نے ان کو تانا دیا تو اللہ نے براہ راست جواب نہیں دیا، انہیں کے ذریعے جواب بنایا یا ایسا ماحول بنا، لیکن جب بات حضور کی آئی تو رب نے براہ راست جواب دیا. یہ ہے حرمت مصطفیٰ. بولو سبحان اللہ. اب میرے کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے کیونکہ کائنات میں سب سے برگزیدہ درجہ انبیاء کا ہے. انبیاء کے دشمنوں نے جب ان کو تانا دیا، کبھی معاذ اللہ مجنون کہا، کبھی جادوگر کہا، ان نبیوں نے خود جواب دیا، ان نبیوں نے خود اس پر جواب دیا رب کے کہنے پر. لیکن جب حضور کو کسی نے کچھ کہا تو حضور کو کہنے نہیں دیا گیا، رب نے خود کہا. یہ ہے ہمارے نبی کی شان. بولو سبحان اللہ. کبھی عشق ہوا ہو تو آپ کو یہ نزاکت سمجھ میں آئے.
یہ ہے کہ محبوب کو کہنا نہ دیا گیا
اور خود اس کے رد کے لیے رب کی ذات سامنے آ رہی ہے. آپ کہتے حرمت رسول کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو حرمت رسول ہے کہ قدرت کو آپ کی عزت کا اتنا پاس ہو. بولی نا سبحان اللہ. اور اسی کو میرے امام نے کہا عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ. قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی عرش کے اوپر لگے گی. ابے عرش اتنا اونچا ہوگا کرسی لگے گی، تو میرا امام کہتا عرش حق، اللہ کا جو عرش ہے، عرش حق اللہ کا جو عرش ہے، مسند کرسی ہے رسول اللہ کی.
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق اللہ کا عرش، مسند رفعت حضور کی اونچی کرسی ہے وہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی.
اب میرا امام یہ عقیدہ بیان کرتا قرآن سے، پھر اپنے جذبات غلامی کے بتاتا ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ ہے. سبحان اللہ، کہ جب حضور اس عرش پر آپ کی کرسی لگے گی
اور خدا کے عرش پر آپ کی کرسی لگے گی، اور وہ کرسی نیچے نہیں، مسند رفعت شانوں والی اور حقیقت میں لوگوں سے اونچی کرسی ہوگی جس پر حضور جلوگر ہوں گے.
تو میرا امام کہتا ہے پھر تو بات ہوگی نا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. لوگ کہہ رہے آپ حشر سے ڈر نہیں رہے، فرمایا ہم تو حشر میں جائے اس لیے رہے ہیں کہ حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کو، میری مائیں میری بیٹیاں سنیں، گھروں میں جو ہرے ہرے گنبد کی تصویر ہے مدینہ پاک، آپ رمضان شریف ربیع الاول میں حاضری دیتے ہیں، شان و عظمت دیکھی ہمارے آقا کی، کہ دیگر انبیاء پر جب بات ہوئی تو انہوں نے خود جواب دیا، حضور پر بات ہوئی تو رب نے خود، رب خود ان سے براہ راست ہوا. توجہ میں رکھیں، رب ان سے خود براہ راست ہوا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو ذکر فرما. مثلا دیکھیے آپ کہ ابو جہل اور ان کفار نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، توجہ میں رکھیے ورنہ جہاں آپ نے دیکھنا پھر ادھر ہی جا کے نشست رکھیں، توجہ میں رکھیے. اگر بات علم کی بتانا نہیں ہوتی نا تو خدا کی قسم میں تقریر اپنے اوپر حرام کرتا، لیکن علم کو چھپانا حرام ہے، بتانا ضروری ہے. تو توجہ اپنی ذرا رکھیے، غور کریں، مضمون کی طرف آئیں. آپ ساروں میں سے ایک بھی اگر، تو آپ پیچھے نشستیں رکھی ہوئی ہیں وہاں تشریف رکھیں، کیوں ہمارا مزاج آپ گڑبڑ کرتے ہیں؟ اور تسلسل ایک برقرار رکھیں اور بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جب تک آپ کا بدن اس کے روب کا عادی نہیں ہوگا تو دل کے اندر وہ احترام منتقل نہیں ہوگا. پھیپڑے ہمارے بھی دکھتے ہیں، گلا ہمارا بھی درد کرتا ہے، لیکن یہ پھیپڑے اور گلے ہیں اس لیے کہ سب کے ذریعے مقابلہ کیا جائے، سب کے ذریعے مقابلہ کیا جائے. اب میرے دوستو اسی طرح آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی آیات کو میں مختصر کرتے وقت، تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں مختصر کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے بات کی، ولید بن مغیرہ، اللہ رب العالمین نے، اس نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا معاذ اللہ، تو اللہ نے جواب میں دیکھو کیسی بات کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ بتائیے کہ میں نے تم کو یہ دانائی کی بات بھی بتائی ہے، یہ سمجھداری کی بات بتائی ہے، تو میں مجنون کیسے؟ حضور نے سنا، چپ ہوئے، آیت اتر گئی، نون، آیت اتر گئی قرآن مجید کے، نون، مجھے قسم ہے، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے نون کی اور اس قلم کی جو لوح محفوظ پر کائنات میں جو ہوگا، جو ہو چکا اور جو ہوتا رہے گا اس کو لکھتا ہے. یعنی کتنی بڑی قسم اٹھائی گئی. تم مجنون کہہ رہے ہو؟ ہم اس قلم کی قسم اٹھاتے ہیں جو ہمارے علم کو ظاہر کرتا ہے، جو قیامت اور اس کے بعد کی بات کو بھی لکھتا ہے اور جو ہو چکا اس کو بھی لکھتا ہے. قسم اٹھانے کا انداز آپ دیکھیے، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ دیکھیے، تو پھر جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے اس کی حرمت کا اندازہ لگائیں آپ. انہوں نے معاذ اللہ جب نبی پاک کو مجنون کہا تو رب نے جواب کیسے دیا؟ فرما نون والقلم، قسم ہے نون کی اور اس قلم کی جو تقدیر لکھتا ہے. وما یسترون، ان فرشتوں کی قسم جو ہمارے اذن سے لوگوں کی تقدیریں لکھتے ہیں، ان کی طبیعت لکھتے ہیں کہ ابھی یہ ایسا ہے تو بعد میں کیسا ہوگا، پرسوں کیسا ہوگا، اس کا علم ابھی ہے تو کیسا ہوگا. فرمایا تم ہمارے محبوب کی سمجھ کی بات کر رہے ہو، تو پھر آؤ ہم بھی پھر تقدیر ہی کی قسم اٹھاتے ہیں، اپنے علم ہی کی قسم اٹھاتے ہیں. فرما نون والقلم وما یسترون، قسم ہے نون کی اور اس قلم کی جو لوح محفوظ پر ماں کان و ما یکون کو تحریر کرتا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے اس فرشتوں کی جو تحریر کرتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے اور اس کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں. اور فرمایا کون کہہ رہا ہے آپ کو مجنون؟ محبوب دل پر نہ لینا ان جاہلوں کی بات. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، مجنوں پر تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. اب آپ دیکھیں جیسا سردار سامنے آ رہا ہے ویسا ہی منہ توڑ جواب اسی کے بارے میں آ رہا ہے. انہوں نے حضور کی عقل پر بات کی، خدا نے آپ کی عقل کے کمال پر بات کی، کیونکہ عقل کامل ہوتی ہے تو اخلاق آتا ہے. حضور اخلاق کے اوپر فائز ہے، جو عقل کامل ہو تو وہ سچ کو اختیار کرتا ہے. سچ خود اس لیے مقبول ہوا کہ حضور کو اختیار کرتا ہے. انک لعلی خلق عظیم. آپ غور کیجئے کوئی بندہ سمجھدار کب ہوتا ہے؟ جب وہ اخلاق کو اختیار کرتا ہے، سچ کو اختیار کرتا ہے، حیا کو اختیار کرتا ہے. تو ہم پر اخلاق کا احسان ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب تجھ پر اخلاق، فرمایا تو اخلاق پر. بولو نا سبحان اللہ. ہم پر اخلاق، حضور اخلاق پر. ہم نیک اخلاق کی وجہ سے، اخلاق بنے کردار مصطفیٰ کی وجہ سے. بولیے نا سبحان اللہ. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اعلیٰ، اعلیٰ عربی زبان میں استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے، کنٹرول کے لیے. السائق علی السریر، السائق علی السیارہ. ڈرائیور گاڑی پر ہے، گاڑی ڈرائیور گاڑی کی سیٹ پر ہے. تو اعلیٰ یہ صلہ استعلاء کا، کنٹرول کا. اللہ فرما رہا انک لعلی خلق عظیم. حبیب ساری کائنات پر اخلاق کا کنٹرول ہے کہ ان میں توازن اخلاق سے ہوتے ہیں، اور اخلاق پر تیرے کردار کا کنٹرول ہے. کیوں نہ ہو، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. اب دیکھو انہوں نے مجنو کہا تو مجنو کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اپنی خبر نہیں ہوتی. انہوں نے مجنو کہا تو رب نے جو اخلاق کی بات کی یہ تھا منہ توڑ جواب. بولنا سبحان اللہ. ترکی با ترکی جواب، جیسا بولا اس سے بڑا دھماکہ. اور بات جو مہورتن کی جاتی ہے، رب کا یہ کلام مہورے سے پاک حقیقت پر مبنی ہے. فرمایا حبیب تو مجنو کیسے ہے؟ قسم ہے ہمیں اس قلم کی جو تقدیر کو لکھتا ہے. تو اپنے رب کی نعمت کی طرف سے، اور لاڑ دیکھے کیسا ہے، پیار کیسا ہے. حبیب ناراض نہ ہونا، ہم جواب دیں گے. تو حبیب ان کو چھوڑ دے، یہ تو کیڑے مکوڑے تیرے مرتبے کو کیا جانے. حبیب ہم جواب دیں گے نا، ہم جواب دیں گے. یہ پیار ہے دربار مصطفیٰ کا، دربار الہی میں مقام مصطفیٰ کا. یہ ہے حرمت رسول، اور یہ جواب ہے اس کا تحفظ. یہ ہے ناموس رسالت، اور یہ ہے اس کا تحفظ. بولیے سبحان اللہ. جو رب فرما رہا ہے یہ مزاج الہی ہے. بولیے سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں، ولید بن مغیرہ نے جب حضور کو مجنو کہا معاذ اللہ علیہ باللہ، تو اللہ نے سورہ قلم میں اس کے 10 عیب بیان کی جو آپ اکثر سنتے ہیں. 10 عیب بیان کی. لوگ کہتے ہیں یہ جی عیبوں پر پردہ ڈالو. میں نے کہا جب اللہ یہ عیب بیان کرے تو پھر کیا کریں؟ پھر تم اخلاق زیادہ ہیں یا رب کے اخلاق؟ اخلاق تو رب کے استعمال کرو نا. رب کا اخلاق یہ ہے کہ جب تمہاری ذات پر بنا آئے تو پردہ ڈالو. میرے حبیب پر جو تانا کرے تو تیرا علم تھا اس لیے کہ اس کے خلاف ہو، تیری طاقت تھی اس لیے کہ اس کے خلاف ہو. اس وقت اخلاق یہی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ غصہ بھی اخلاق ہے، محبت بھی اخلاق ہے، لڑنا بھی اخلاق ہوتا ہے، صلح بھی اخلاق ہوتی ہے. لیکن دیکھنا یہ کام کرنا کہاں ہے. فرمایا جو حضور سے لڑ جائے تو اس سے بھر جا، اس سے بڑا اخلاق کوئی نہیں. یہ اخلاق کیونکہ رب نے خود یہ کیا. توجہ ہے رب نے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں بڑی پیاری بات کرتے، توجہ کیجئے میرے دوستو. اللہ اکبر. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے، دیکھے اللہ نے ولید بن مغیرہ کے 10 عیب بیان کیے. جس نے گستاخی کی اس کے بولو 10 عیب. کیا کیا عیب بیان کیے وہ تفصیل آپ جانتے ہیں. 10 عیب بیان کیے. اب سوال ذہنی طور پر یہ ہوتا ہے، یا اللہ جو بے ادبی کرتا ہے اس پر 10 لعنتیں ہیں، تو جو نعتیں پڑھتا ہے اس پر کیا ہوگا؟ وہ تو فرمان بردار ہے، وہ تو غلام ہے. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ من صلی علیک صلاتن، اے حبیب جو تجھے جھک کر ایک دفعہ سلام کرے، صلی اللہ علیہ اشرف صلوات، ہم رب ہو کے اسے 10 دفعہ سلام کرتے ہیں. یہاں سے واضح ہوا کہ جو بے ادبی کرے گا اسے 10 لعنتیں، جو ادب کرے گا اس پر 10 رحمتیں. بولنا سبحان. اور جملہ دیکھیں کتنا مبارک ہے، فرمایا من صلی علیک صلاتن، حبیب جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے، 10 دفعہ نہیں، کتنی دفعہ؟ اس کو محبت کہتے ہیں. یہ ہے حرمت رسول جناب. بولو سبحان اللہ. یہ ہے شان رسول،
یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے مقام مصطفیٰ. فرمایا من صلی علیک صلاتن،
جو تجھے حبیب ایک دفعہ سلام کرے، صلی اللہ علیہ اشرف صلوات. اللہ فرماتا ہم رب ہو کو سے دس دفعہ کہتے ہیں سلام 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 سلام.
تو مقام مصطفیٰ دیکھیں کہ جو حضور کو ایک دفعہ یاد کرے رب اس کا دس دفعہ ذکر کرے، جو حضور کو ایک دفعہ سلام کرے رب اسے دس دفعہ سلام کرے. ہم تو نور لگانے کے لائق نہیں، یہاں حضور کو یاد کیا قدرت متوجہ ہوئی. جس کے صدقے قدرت ہم جیسوں کو منہ لگاتی ہے تو وہ شخصیت کتنی حرمت والی ہوگی جس کا صدقہ مل رہا ہے.
بولنا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. زندہ توجہ ہے آپ کی، غور کر رہے ہیں آپ. میں آپ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں یہاں پر. حرمت رسول کے حوالے سے بھی ابتدا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب جلدی سے چند منٹوں میں یہ بات سن لیجیے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات توحید اور اس بات رسالت کو اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان تقسیم کر دیا. یہ قرآن بتاتا، یہ مقام ہے حضور کا. بولو نا سبحان اللہ. اور قرآن یہ بتاتا محبوب جو تجھے تانا کرے گا میں جواب دوں گا، اور حضور کہتے ہیں یا اللہ جو تجھے تانا کرے گا تو پھر میں جواب دوں گا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ تناظر آ گیا. ادھر توجہ ہے آپ کی، اور یہ قرآن میں ملے گا آپ کو. توجہ کریں گا، اور ابھی تک آپ نے جتنی باتیں سنی حضور پر جس نے تانا طنز کیا رب نے جواب دیا. اب جب یہود و نصارہ اور دیگر لوگ، عزیر خدا کے بیٹے، عیسیٰ خدا کے بیٹے، معاذ اللہ یہ بت خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں، خدا کی بیویاں، جب یہ باتیں بکنے لگے اور اللہ کی ذات پر وہ تمسخر اور عیب لگانے لگے تو رب نے فرمایا قل، حبیب تو بول. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ احد اللہ الصمد، آگے اللہ الصمد آ رہا ہے لیکن یہاں قل ہو اللہ احد آ رہا ہے. نہیں سمجھا، جب اللہ الصمد وہاں ہو سکتا ہے تو اللہ احد کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں سمجھا. سورہ اخلاص شروع ہو جاتی اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن کیا ہوا؟ قل ہو اللہ احد. حبیب یہ میرے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تو بول تو بول. بات یہ اللہ ہی کی ہے لیکن بلوایا حضور سے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ محبت کا ہو. جو تجھے طنز کرے تو ہم سامنے آئیں گے، جو ہمارا عیب بیان کرنے کی کوشش کرے اور اس میں اپنے زوم میں عیب لانے کی کوشش کرے، ہم تو عیب سے پاک ہیں، لیکن اگر وہ ایسے معیب لانے کی کوشش کرے تو محبوب قل تو کہے کہ اللہ احد اللہ ایک ہے. کون کہہ رہا ہے کہ رب محتاج ہو گیا؟ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. کون کہہ رہا تھا اس کی اولاد ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اپنے معاملات میں کسی کو شریک نہیں رکھتا، وہ تنہا ہے. یہ خدا کے اس سے بڑا توحید کا تعارف نہیں ہے اور اس سے بڑی معرفت الہی نہیں، لیکن بیان کس سے کرائی گئی؟ زبان مصطفیٰ سے. مولانا حسن رضا بریلوی جیسے لوگ آئے ہیں، یہ تو منظر ہی امام احمد رضا کے خاندان کا تھا. اب جملہ سنیے اور گفتگو اختتام پر ہے. حضرت امام شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی. قل کہہ کے اپنی بات بھی، بات تو اللہ کی تھی نا، اللہ احد اللہ الصمد، لیکن قل کہہ کے اپنی بات بھی تیری منہ سے سنی. یہ محبت ہوتی ہے نا کہ محبوب کے خلاف جو ہو تو اس کا جواب دو، اور اپنی جو وفاداری خود نہیں بتاتے، محبوب سے سوچتے ہیں کب یہ بولے گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا. توجہ ہے، کب یہ میری وفاداری کو قبول کرے گا؟ تو یہ تو ظاہری بات محبت کے، لیکن تقاضا یہاں پر آپ دیکھیے جو شریع بن رہا ہے. یعنی جب حضور پر تان دراز کیا گیا تو رب کی ذات سامنے آئی، اور جب رب کے بارے میں کہا گیا کہ عزیر خدا کے بیٹے، فرشتے خدا کی بیٹیاں، فلاں خدا کی بیٹیاں، یہ روح خدا کی بیٹیاں، جب خدا کی ذات پر عیب لگانے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے فرمایا قل، حبیب تو بول تو بول. بات تو اللہ کی ہے، کہا نہیں لیکن تو بول تو بول، تاکہ پتا چل جائے کہ جب ثبوت میری توحید کا ہو تو بیان کرے، اور ثبوت تیری رسالت کا ہو تو پھر میں بیان کروں. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اسی کو حضرت توجہ میں توقع حضرت مولانا حسن فرماتے ہیں. قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کو ہے. کتنی تیری گفتگو پسند, کل کہہ کر حبیب یہ بات تو بیان کر, کیونکہ جب تو کہے گا تو ہمیں اچھا وہ لگتا ہے جو تو بیان کرتا ہے. فرما قل قل ہو اللہ احد, اے حبیب کہیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ مقام ہے. حضور تو حضور ہے, انبیاء پر بھی اگر معائب لگے اپنے زوم میں توجہ میتر رکھیں, لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, آپ ذرا توجہ مضمون پر رکھیں. کہ حضرت یوسف پر جب تہمت لگی تو قرآن کریم کہتا ہے کہ پھر وہ زلیخا کے بیٹے نے, زلیخا کے خالہ کے بیٹے نے, اور دیگر ایسے معاملات جس میں حضرت یوسف خود نے, انبیاء خود, حضرت موسیٰ خود اس کی وضاحت کرتے ہیں. مقام مصطفیٰ, حرمت رسول کا تقاضا آپ دیکھیے, اس کا تحفظ رب کہاں تک اس کی قدرت جا کر کرتی ہے. یہ تو وہ باتیں تھیں جو ذات مصطفیٰ کے حوالے سے تھی, اللہ اکبر. لیکن اب آپ دیکھیے, جب سرکار کی محبوبہ, ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جب منافقین نے آپ پر بری تہمت لگائی تو رب کریم نے پھر ان کا رد بھی خود ہی کیا, حضور کو روک دیا گیا, حضور کو روک دیا گیا. سرکار نے ایک جملہ بھی نہیں کہا. لوگ کہتے ہیں حضور نے کیوں نہیں کہا, میں نے کہا حضور کو پتا تھا وہی آنے والی ہے, حضور کہہ دیں گے تو پھر بات کیا ہوگی. روک دیا گیا, مہینے کے قریب حضور خاموش رہے, اب وہی اتری 18 آیتیں. بولو نا سبحان اللہ, سینے میں دل ہے تو سبحان اللہ بولو. 18 آیتیں کنٹینیو مسلسل. کسی کے لیے ایک جملہ اللہ کا کلام صرف اشارے میں کر دینا تو اس کے بلے بلے, یعنی اشارے میں اگر کسی کا ذکر اللہ کرے تو اس کے تو بلے بلے شان ہے. میری ماں کا براہ راست ذکر 18 مکمل آیتوں میں ہوا. بولیے سبحان اللہ. 18 آیتیں, توجہ سے سنیے. بیٹھ جا میرے بھائی, جہاں جگہ ملتی بیٹھ جا, کیوں مجمع خراب کرتا ہے. 18 آیتیں مسلسل سیدہ پاک کی شان میں اتری. اور یہاں پر آپ دیکھیے, اللہ نے اپنے دشمنوں کا رد کبھی ایسا نہیں کیا. نہیں سنا؟ اب آپ دیکھیے سورہ اخلاص کی کتنی آیتیں. اب آپ وہ, یعنی شرک کرنا سب سے بڑا خدا کی نافرمانی اور خدا کی بے ادبی ہے, اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی گستاخی شرک ہے. لیکن ان کی مذمت بھی اللہ کرتا ہے دو آیتوں میں, تین میں, چار میں, پانچ میں, چھ میں, آٹھ میں. لیکن جب محبوبہ مصطفیٰ کی کسی نے توہین کی تو خدا نے اس کی مذمت 18 آیتوں میں کی. پورا قرآن پڑھ لیجئے میرے بھائیو, جس کا رد خدا نے اتنا لمبا کیا ہو وہ صرف سیدہ عائشہ ہے, کہ جس کے بے ادب کو خدا نے 18 آیتوں تک اس کا رگڑا لگایا اور اس کی باتیں بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس طریقے سے 18 آیتیں, پورا قرآن پڑھ لیجئے. خدا نے کسی کے دشمن کا اتنا رد نہیں کیا, اپنے بے ادب کے خلاف بھی اللہ کی آیتیں اتنی نہیں اتری جتنا سرکار کی محبوبہ ہماری ماں سیدہ عائشہ کے مقام کی عزت کی حفاظت کے لیے اتری. یہاں سے حرمت رسول پتا چلی, حبیب عائشہ غیر تھوڑی تیرے دل کا سکون ہے نا, جو اس کو بھی بولے گا تو پھر ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں. بولیے نا سبحان اللہ, بولیے محمد سبحان اللہ. اور سورہ ہجر کی بات کو ختم کرتے ہوئے, سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 ہے. ہمارے ملک میں قانون ہے 295C, تو اس 95 سے اس کو نسبت ہو گئی ہے. 95 ہمارے ملک کا قانون ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ قائدیانی اپنے آپ کو محمد یہ کہے گا تو اس پر 295C کٹے گی. آؤ آئین کی بات کرو, یہ تو لکھا ہوا ساری آئین میں, آئین کی کتاب اٹھا. 295C, غیر مسلم جب بھی حضور کا نام اپنے لیے استعمال کرے گا اس کو گستاخ کہہ دیا جائے گا. یہ ضیاء الحق کے دور میں آگے چل کر سارے قانون بنے ہیں, اور یہ اس آئین آرٹیکل کی تشریح بنی ہے 295C کی. اب میں بات ختم کر رہا ہوں. پانچ شیطان تھے جو ہما وقت بک بک کرتے تھے. اللہ نے تو پہلے ان کو ذلیل کیا ان آیتوں کے ذریعے, ان کے معائب جو ذاتی تھے. حبیب یہ ناک چڑھے, اس کی ناک دیکھو سنڈ. اللہ نے رگڑا بھی کیسا ولی دے گزرا. لوگ کہتے ہیں کسی کا چہرہ نہیں بگاڑنا چاہیے, میں نے کہا چہرے کی عزت ہے حضور کی نالین کے صدقے. ولید بن مغیرہ انتہائی گورا چٹا خوبصورت شخص تھا, اور مال اس کے پاس اتنا تھا کہ گنتا نہیں, اتنا مال تھا. لمبا چوڑا قد اس کا, عرب کا بہت بڑا شاعر تھا, ناک اس کی بڑی خوبصورت اونچی تھی. ناک اس کی بڑی خوبصورت اونچی تھی، لیکن جب حضور کی توہین کی تو اللہ نے کیا فرمایا، سنسم الخرطوم، حبیب اس کی ناک دے جیسے ہاتھی کی سنڈ ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، خدا کہتا، بولو سبحان اللہ. یہ ہے تقاضا محبت، اس کے حسن کی قدر نہیں رکھی گئی. فرمایا سنسم الخرطوم، حبیب اس کی ناک ایسے جیسے ہاتھی کی سنڈ. یہ پیشانی چڑھانے والا حالانکہ بڑا حسین آدمی تھا، بڑا حسین آدمی تھا، فرما حسن کیا، حسن تو پھر بلال کا دیکھ لو ہمارے. یا اللہ، بلال کے تو ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ناک چھوٹی سی ہے، چہرہ سیاہی مائل ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے رنگ کو کیوں دیکھتے ہو، اس کے دل کے ذریعے دیکھو نا، وہ ہونٹ تو ایسے ہیں جس پر حوریں بھی فدا ہو گئی ہے، وہ ناک اور چہرہ ایسا ہے جس پر یوسف بھی نثار ہے. آج فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں یاد مصطفیٰ، وہ وفاداری رسول ہے. حسن یوسف کی مثال انبیاء کے بعد غیر نبی میں اگر دی گئی تو حسن بلال کی دی گئی. بلال کے رنگت سیاہ تھی لیکن وہ حسینوں میں بڑھ گئے. پتا چلا گوری کا خوش، چمڑی کا گورا ہونا یہ کمال نہیں ہے، دل کا مصطفیٰ کا وفادار ہونا یہ کمال ہے. اور سنیے، جب انتہا ہو گئی اس کے، جب ایک ایک معائب اور عیب خدا نے بتایا، ناک دیکھو سونڈ جیسی، حالانکہ سونڈ نہیں تھی وہ. اللہ نے فرمایا سونڈ ہے، میں نے کہا جی اللہ میں ایمان لایا سونڈ ہے وہ. اسی کو تو عشق کہتے ہیں، اسی کو تو محبوب. فرمایا تم میرے محبوب کی جو گستاخی کر رہا ہے اس کو تم حسین کہو گے، پھر تم میرے دشمن ہو. وہ بکواس کر کے بدصورت ہو چکا ہے اور بلال تعریف کر کے حسین ہو چکا ہے. اب بلال کو تم بدصورت علیاذ باللہ کہو گے تو اسلام سے جاؤ گے، جس کو مہورے میں کہا جائے. اور ولید بن مغیرہ کو اب اگر تم ارادتن، حکایتن نہیں، ارادتن تیقن میں اگر حسین کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وہ حسین نہیں تھا. ناک اس کی بظاہر خوبصورت تھی لیکن حضور کے خلاف اس نے طنز کر کے، اب اس کی ناک ہاتھی کے سڑ ہو گئی ہے، اس کا چہرہ چڑا ہوا ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے، جب انتہا ہو گئی تو آیتیں ہجر، سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 نازل ہو رہی ہے. جب اس نے اپنی بدتمیزی پھر بھی نہیں چھوڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بڑا غم ہوا کہ یہ تو سمجھدار مالدار آدمی، سب کچھ جانتا ہے میرے خاندان کے بارے میں، پھر بھی بکواس کرتا ہے. تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو ولید بن مغیرہ اور پانچ شیطان جو تھے، ولید بن مغیرہ، آس بن وائل، اسود بن یغوس، ان پانچ شیطانوں کے بارے میں حبیب کو تسلی دی، محبوب بس اب ہو گیا، پہلے تو ہم نے ان کو ان کے ذاتی کردار واضح کیے کہ یہ خود ان کے ابا نہیں ہے، خود بتایا اتول امباد ازالی کا زمین، کہ ولید بن مغیرہ جو اتنا اطراع کر چلتا ہے نا، تو اس سے پوچھو اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں خود بتائے گی اس کا باپ وہ نہیں جس کا نام، یعنی یہاں تک کیب کھول دی. لیکن محبوب، اگر یہ بے حیا اس پر بھی غیرت کھا کر منہ نہیں بند کرتے، اب قرآن دیکھو کیسے اتر رہا ہے. قرآن حرمت رسول، فرما انا کفینا کل مستحزین، یہ ولید بن مغیرہ کے لیے آخری آیت اتری سورہ ہجر میں. فرما محبوب بس اب تو خاموش ہو جا، تیرے گستاخوں کو نپٹنے کے لیے ہم پورے کافی ہو گئے. اب یہ آیت اتری اور جبریل اترے، جبریل آئے حضور کے پاس، یہ ولید بن مغیرہ کہاں پر ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا وہ دیکھو بازار میں جا رہا ہے. اچھا، جبریل گئے، جبریل نے اس کی ایڑی کی طرف، جبریل امین نے اس کی ایڑی کی طرف ایک نظر ماری، سامنے ایک بندہ بیٹھ کر تیر بنا رہا تھا، لوہار تیل بنا رہا تھا اور زہر میں ڈوبا ہوا وہ تیر تھا. حضرت جبریل نے صرف اس کے پاؤں کی طرف نظر کی، وہ تیر اس کے ہاتھ سے سٹک کر اس کے پاؤں میں گھس گیا. فرما انا، محبوب تو کچھ نہیں کرے گا، تو کرے گا تو پھر محبت کیسی ہے؟ فرما اب اس کا کام مکمل ہوگا. فرما انا کفینا کل مستحزین. اس لیے عالم دنیا سمجھ لے، ابھی امت صرف سوشل میڈیا تک ہے، انا کفینا کل مستحزین کا بھی قرضہ ہمارے کندھوں پر ہے. جو جبریل نے ادا کیا، اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کیا ہوا، وہ تیر ہاتھ سے سٹکا نکلا اور اس کے پاؤں میں گھس گیا. آئس بن وائل جو تھا وہ بڑی بکواس کرتا تھا. حضرت جبریل نے پوچھا یہ جو آپ کے خلاف پیٹ میں جو غلاظت اور بکتا ہے اور سینے سے نکالتا ہے، یہ کون ہے؟ یعنی پتا خود بھی ہے لیکن یہ بھی محبت ہوتی ہے، کون ہے ذرا بتانا یار. تو جبریل کو نہیں پتا وہ کون ہے آئس بن وائل، یہ بھی تو غیرت ہی ہوتی ہے نا. اب نہیں سمجھ رہے میری بات، ذرا بتائیے کون تھا بھائی، کس نے بدماشی کی تمہارے ساتھ، بتائیے، بولے نا سبحان اللہ. یہ بھی غیرت کے تقاضے ہیں، ڈھیلے نہ بولو، منہ کھول کے بولو سبحان اللہ. آس بن وائل کے بارے میں پوچھا کہ بتائیے یہ آس بن وائل کون ہے. حضور نے فرمایا وہ ہے، جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں، جوش کے لیے، غیرت کے لیے، سمجھانے کے لیے. آس بن وائل جب آیا تو حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیٹ میں ہلچل ہوئی، اس کے منہ سے غلاظت نکلنا شروع ہوئی، غلاظت نکلی. یہی حال مرزا غلام احمد قادیانی کا ہوا تھا. اس کی بیوی خود لکھتی ہے کہ اس نے آخری وقت ایک اس کو پیچیس اور دس اس کی چارپائی پر آیا، اس کے بعد ایک بڑی الٹی آئی. بیگم کہتی ہے کہ اس کو چکر آئی، میں پکڑنے لگی تو اسی چارپائی پر پڑے ہوئے پہانے میں وہ گر کر واصل جہنم ہوا. ہاں ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ ہمیشہ ہوا کہ انا کفینا کل مستحزین. محبوب کوئی آئے نہ آئے، تیرا رب تیرے گستاخوں کو نہیں چھوڑے. یہ ہے حرمت رسول اور یہ ہے اس کے تقاضے. لہذا مسلمانوں، یہ آیتیں ہم پر فرض کر رہی ہے درس کے اعتبار سے. کربلا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری علمی قوت، ہماری عملی قوت، ہماری مالی قوت، ہماری تقریری قوت، ہماری تحریری قوت، اس پر سب سے بڑا فرض کلمے کا، نماز سے بڑا فرض حضور کا دفاع. اور مل کر ایک دفعہ کہیے محبت کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے امام احمد رضا کے گنبد سے واسطہ بنا کر گنبد خضرا کی طرف کہ دہن میں زبان تمہارے لیے. بولو دہن میں زبان تمہارے، بدن میں حجاب. ہاتھ اٹھا کر کہیے ذرا دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. اور منظر اس پر انعام جب میرے امام کو ملا تو پھر میرا امام کیا کہتا ہے، کہا ہوں چھوٹا سے میں لیکن کرم حضور کا ہوگا. کیسے؟ کہ کاش محشر میں جب، ہاتھ اٹھا کر کہیں کاش محشر میں جب، اس کے ایک ایک جملے پر آپ رکھیں تو بندہ ہوا میں اڑتا ہے. کاش محشر میں، رات کو سونے سے پہلے بستر میں اکثر ایک ایک جملے کو گنگنائیں، رنگ نہ لگ جائے تو پھر کہیں. فرما کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور واہ واہ جب حضور آئے. حضور کے غلام آتے تو مجمع محلہ گلہ ہو جاتا ہے، آ گیا. اور جب حضور آئے تو پھر انبیاء کہہ رہے ہوں گے آ گئے مصطفیٰ. فرما کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ. کس پہ؟ شوکت عزت ہی کو تو کہتے ہیں. ابے شوکت ناموس ہی کو تو کہتے ہیں، شوکت حرمت ہی کو تو کہتے ہیں، شوکت عظمت ہی کو تو کہتے ہیں. اب جملہ دیکھیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی، آیتیں سن لی نا آپ نے، ابھی سب ذہن میں رکھ کر بھیجے، بولے بھیجے سب ان کی شوکت. سن لی ان کی آپ نے کیسی ہے؟ فرمایا بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب